اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تلاوت سنیں گے ہم پہلے پارے کی شروع کی آیات کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج ہمارا گول اللہ کے حکم سے 18th پارہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 18th پارے کا آغاز کریں گے. چند باتیں پچھلے پارے میں سے جو اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک بھی ہے، اور کچھ چیزیں جو بالکل پارے کے آخر میں سورت الحج کی آخری آیات تھی. اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اس پورے پارے کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں، ان کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشیں، اور اس پہ پھر ان کا صبر دیکھا تھا. اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ حج اور قیامت کے دن میں کیا مماثلت ہے، اور سبھی کو اس دن اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. قرآن پاک کا ہر پارہ آپ کے میرے حق میں یا آپ کے ہمارے خلاف حجت ہے. ہر پارے کو ایک عدالت سمجھیے، اور اپنے آپ کو اس عدالت کے کٹہرے میں ایک مجرم کے طور پر پیش کرے. آپ کا نفس لوامہ آپ کو گواہی دے گا کہ آپ صرف قرآن برائے قرآن کر رہے ہیں، دورے قرآن برائے دورے قرآن کر رہے ہیں، یا پھر حقیقت میں آپ اس میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا وَخُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَخُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے لیے بہتری کا ارادہ فرما لیتا ہے تو دنیا میں ہی ان کو پاکیزہ بات کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. جیسے اس وقت آپ کے قدم اس پاکیزہ کلام کو سننے کے لیے آ گئے. لکھ لیجئے یہ جملہ، کسی کو اپنے کلام کے سننے سنانے کے لیے بلا کر بٹھا دینا، یہ اللہ کی طرف سے اس بات کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اس کی زندگی کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیکار ادھر ادھر کی باتوں میں گھنٹوں بیٹھ جائیں گے، اور دین کی بات اگر تو سنیں گے نہیں، اور اگر سنیں گے تو اِلَّسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. قرآن بھی سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں کیا سننا ہے، جو سب سے چھوٹا ہو، جو تھوڑا سا ہو. چلیے سب سے مختصر دورہ قرآن کس کا ہے وہ دے دیں، کیوں آپ اتنے غریب ہیں؟ کسی دکان پہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ سب سے سستا جوڑا مجھے دے دو، جو سب سے سستی جوتی ہے مجھے وہ دے دو، یہ سٹینڈرڈ ہے آپ کا؟ ایک طرف ہمارا دنیا کا سٹینڈرڈ سب سے اوپر سے شروع ہو، اور دین کے نام پہ اگر کچھ کرنے بھی لگیں تو ہم اس میں سے بھی ڈائلیوٹڈ چیزیں چاہیں. تو یاد رکھیے، اللہ پاکیزہ باتوں کی طرف انہی کو لے کر آتا ہے جن کو صراط الحمید دکھانا ہوتا ہے. پھر اللہ تعریفوں کے راستے دنیا میں ہی کھولنے لگتا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تلوار اور لفظ، اگر انگلش میں لکھیں سورٹ اینڈ ورڈز، سیم لفظ ہیں، صرف لفظوں کا فرق ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دونوں کا غلط استعمال انسان کو تباہ کر دیتا. پھر سب سے بڑی چیز حج اور اجتماعیت دیکھی تھی اس بارے میں، اسٹے یونائٹڈ، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آخری حصہ جس میں ہماری آیت تدبر بھی تھی، جو امت کو ہر طرح کے مسئلوں سے نکال کر اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پیش کیا گیا، وہ آیت نمبر 77 اور 78 تھی. آپ دیکھ رہے تھے کہ اس سے اوپر توحید اور شرک کے فرق کو سمجھانے کے لیے بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی مکھی کی، کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی کچھ چیز کھانے میں سے چرا لے تو تمہارے بڑے سے بڑے بزرگ ولی اللہ، جن کو تم اپنے گمان میں کچھ بھی کہہ دو، اور پھر دوسرے جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں جن کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، کوئی سائنسدان کیوں نہ ہو، وہ ایسی مکھی بنا نہیں سکتے. حقیقت یہ کہ دنیا میں جب تک شرک کا کلا کما نہیں ہوگا، امت مسلمہ کو سونا نہیں ہے. یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر کسی نے کہا ہوگا کہ وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، دنیا میں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ہم شرک ہوتا دیکھیں اور ہم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوں، ہم اپنی خوشیوں اور اپنے غموں میں کھو کر اور اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو جائیں کہ کوئی شرک پہ ہی مر جائے، کوئی بدعت پہ مر جائے. اول تو نیکی کی کم، اور جو کی تو پتہ چلا کہ سنت کے بھی خلاف تھی. تو ان آیتوں پہ اپنے سے نیت کیجئے کہ ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے دیکھا تھا 38 میں کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں ایمان والوں کا یہ دفاع کرتا ہوں، لیکن جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اگر آج آپ کو مجھے اس جملے کا یقین ہو جائے کہ ہو اجتباکم، اس نے تم کو چن لیا. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ٹو سلیکٹ اور ایک ہوتا ہے ٹو چوز، دونوں کا فرق سمجھ لے خود ہی. اللہ نے آپ کو مجھے سلیکٹ کیسے کیا؟ دو میں سے ایک نہیں، چوز کرنا، کوئی بھی مقابلے پہ نہیں ہوتا، یہ چوزن امت ہے. شرط کیا ہے؟ کہ وہ اس کام کو کرتی رہے. رسالت کی کڑی میں او مسلمانوں، تم کو تیسرے لنک کے طور پر جوڑ دیا، کہ پہلے تو فرشتے کے ذریعے پیغام نبی کے دل پہ آتا تھا اور وہاں سے انسانیت کو جاتا تھا، اب نبی کی بات کو سن کر تم دوسروں تک پہنچاؤ گے. اگر آج یہ کام نہ کیا تو کل اللہ کو جواب کیا دو گے؟ آج ہم دین کو دیکھیں، آج اس کے اوپر جو خزاں آئی ہوئی ہے اس کو دیکھیں، اس پہ لگتے الزامات کو سنیں اور مدد کو نہ اٹھیں، تو یاد رکھیے پھر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوگا. اور کون سے خوش ہیں دین کا کام چھوڑ کر؟ دنیا بھر کی چیزیں گھر میں بھر لیں لیکن خوشی نام کی کوئی چیز نہیں آئی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آج ہم کٹنے کو تیار ہیں. اللہ کہتے ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم اس نام پہ خوش نہیں ہوئے، تم نے اپنے لیے مختلف چیزیں بنا لیں، اپنے آپ کو سارے فرقوں اور سارے گروہوں کی جکڑ بندی سے آزاد کرو اور وہ کام کرو جو قبر میں تمہاری روشنی کا ذریعہ بنے گا۔ آج ہم اپنی ذات پہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے کئی کئی ہفتے اور مہینوں پلاننگز کرتے ہیں۔ ایک ایک شادی کی تیاری میں نہ صرف یہ ہے کہ مال لگتا ہے بلکہ وقت اور سوچیں بھی لگتی ہیں، لیکن جب دین کی بات ہو تو کہتے ہیں اچھا سوچتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ہماری مجبوریاں دور کر دیں۔ جب تک آپ اور میں خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں کریں گے، ہمیں کبھی بھی کوئی اس قابل ہونے بھی نہیں دے گا۔ مجبور لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، مصلحت پرست لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ سوچ سوچ کے، سمجھ سمجھ کے، مشورے کر کر کے نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اپنی رسومات کے نام پر زندگیاں لگانے والے مسلمان چاہے ہر سال عمرہ اور حج کر کے کیوں نہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں سنتا۔ یہ فرشتے جو کل اترتے تھے، یہ صحابہ کی عبادات پہ نہیں، صحابہ کے اللہ کے ساتھ اس تعلق کی بنیاد پہ نکلتے تھے جس کو سوچ کر وہ میدان جنگ میں کودتے تھے۔ ہمارے تو ابھی اسباب بھی جمع نہیں ہوئے، ہم تو سارے مجبور ہیں، معذور ہیں، ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑی مجبوری ہمارے سامنے آ جائے گی موت کی صورت میں، اور ہمارے پاس دین کا کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا اگر آج نہیں کریں گے۔ کل اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے یہ کام نہیں لے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد گھر بیٹھے لوگوں کے ساتھ نہیں آتی۔ اگر صحابہ کرام میدان جنگوں میں نکلنے کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہتے تو پھر ہم دیکھتے کہ کیسے فرشتے ان کے پاس آتے۔ قائدون کے ساتھ نہیں، سابقون کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، اور وہ لوگ جو حقیقت میں بھی ڈیزرو کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین کام لے لے۔ اس پکار کو اپنے دل پر لے کر چلیے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کتنا پیار ہے اللہ کو آپ سے اور آپ کے ایمان سے۔ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ پورا تو فلاح کا ایجنڈا لکھ دیا، اور یہ عبادات تمہاری نمازیں، رکوع، سجدے تمہیں جو انرجی دیں، اس سے کیا کرو؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں پھر اتنا جہاد کرو، اتنی جد و جہد کرو جتنا کہ اس کا حق ہے، کیونکہ ہو اجتباکم، اس نے تم کو چن لیا۔ تو چنے ہوئے لوگوں کو اللہ کہتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہارے دین کے معاملے میں کوئی تنگی تھوڑی ڈالی ہے، اتنا تو پیارا دین ہے۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، جھک نہیں سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھ لو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم بگڑے ہوئے لوگ ہیں، جتنی اللہ نے ہمیں سہولتیں اور آسانیاں دی ہم اتنی چیزوں میں آگے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو آسائش اور آزمائش کے فرق کو نہیں سمجھے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ نے اتنا کچھ دے دیا نا، یہی سب ٹھیک ہے۔ اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی نوٹ کیجئے گا کہ بعض لوگ جب لفظ جہاد سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہاتھ میں پستول پکڑ لو، نہیں، قلم پکڑ لو۔ قتال فی سبیل اللہ آخری سیڑھی ہے، یہ سب سے اونچا جہاد ہے، لیکن سب سے قریب کا جہاد نفس کا جہاد ہے۔ سب سے پہلے نفس کا جہاد، پھر اس کے بعد قرآن کے ساتھ جہاد، پھر تبلیغ کا جہاد ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جہاد کے یہ سارے مرحلے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں اس 18th پارے پہ۔ پارے کا نام آپ کے سامنے ہے قد افلح المومنون۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی کی ہیں نا، اس کی امپلیمنٹیشن اس پارے میں ہے۔ مومنوں کی فلاح سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں ہم پوری سورت مومنون پڑھیں گے، پوری سورت نور پڑھیں گے، اور دو رکوع سورت فرقان کے پڑھیں گے۔ آپ دیکھیے، ایمان بھی روشنی ہے، نور تو ہے ہی روشنی، فرقان بھی حق اور باطل کا فرق ہے۔ تو لکھ لیجئے، روشنیاں بکھیرنے والا پارہ ہے یہ، آپ کو مجھے روشن خیال بنانے والا پارہ ہے، آپٹمزم سکھانے والا پارہ ہے۔ آج پوری دنیا زنا اور بدکاری کا شکار ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا پلیگ تاؤن زنا ہے۔ پہلے اس کی قسمیں کچھ اور تھیں، آج کچھ اور ہیں۔ اس ایک پارے کو پڑھنے کے بعد ہمارا سر فخر سے بلند ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ایمان سے بات شروع کر کے فلاح کا سبق دیا، اور پوری سورت میں انبیاء کرام کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا، اور اس کے بعد سورت نور میں کچھ احکامات ہیں اور کچھ ایسی چیزیں کہ جس پہ آج بھی اگر ہمارے اپنے ان ملکوں میں ہی عمل شروع ہو جائے تو اللہ کی رحمت ہونے لگے گی۔ پارے میں جس رشتے پہ بات ہوگی وہ ایک رشتہ نہیں ہے، یہ پیار کا رشتہ ہے، خالہ، مامو، پھپھی، چچا، ماں باپ اور بھائی بہنوں کے رشتے کے بعد اپنے شادی ہونے سے پہلے تک جو رشتے پیارے ہوتے ہیں وہ یہی چار رشتے ہیں، سگے رشتے، خون کے رشتے، خالہ ماں کی طرف سے ہے، مامو ماں کی طرف سے ہے، اور کہتے ہیں کہ دو دفعہ ماں ماں پکارو تو ماما پکارے، بچہ بھی روتا ہے تو ماں ماں کہتا ہے، یعنی ماں کا بھائی مامو، ماں کی بہن خالہ، اور باپ کی بہن پھپھی، اور باپ کا بھائی چچا۔ اسلام نے ان کے ساتھ ہمارا کیا حسن سلوک رکھا ہے، اور اس بارے میں ہم ان کے ساتھ راہ و رسم کیسے ہو، اور ساتھ ہی نیچے لکھ لیجئے ان کے بچے، جس کو آپ اور میں کزنز کہتے ہیں، کزنز ریلیشن شپ بھی آج دیکھیں گے، اللہ وقت میں برکت دے دے۔ تو یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم محسوس کریں گے کہ اب میں کس کانفیڈنس کے ساتھ اپنے خالہ، مامو، چچا، پھپھو کے گھر جا سکتی ہوں، وہاں سے کھا سکتی ہوں، اور ان کے بچوں کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے، اور خالہ کے شوہر کے ساتھ میری کیا حد بندی ہے، اور مامو کی بیوی کے ساتھ میں ایک جوان ہوتے ہوئے لڑکے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، پھپھی ہیں تو پھپھا کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور چچا اور چچی۔ مجھے جیسے لگتا ہے اللہ نے ترازو میں تول کے ہر رشتے کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اللہ سے دعا کر کے شروع کرتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں جو اس بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں، سب سے پہلے نکاح سنت ہے، اسے آسان کرنا، اللہ کو پانا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا، اور علم حاصل کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ مسجد عبادت گاہ ہے، اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، فرقہ بندی سے بچنا ہے۔ آج دل سے دعا کیجیے اللہ سارے فرقوں کو ختم کر دے، یہ سارے جائیں بھاڑ میں، ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہوا سماکم المسلمین۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ خود بھی اور گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کیسے کروانی ہے، اسلام کو ایک خوبصورت دین بنا کر پیش کرنا ہے، اسلام کے ساتھ غربت کا احساس نکالنا ہے۔ یہ جو ہم نے غریب اسلام لوگوں کو دیا ہے نا، مسکین اسلام، ٹوٹا پھوٹا فقیروں والا اسلام، ختم کیجئے اس کو، بہت ہو گئی، اتنی بے عزتی نہیں کرنی تھی اللہ کے دین کی جو ہم لوگوں نے کر دی، اور کی بھی تقوی کے نام پہ اس کو دنیا میں سر اٹھا کے جینے کا حق ہی ختم کروا دیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی اصل شکل لوگوں کے سامنے لانے والا بنا دے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کفر کیسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، سورۃ نور میں ہم پڑھیں گے آیتیں نور کی بھی اور کفر کی بھی، حقیقی رب کو پہچاننے سے زندگی میں کیسے نور آتا ہے، اور مل جل کر رہنے کی برکتیں کیا ہیں، اور اجتماعیت کی رغبت دیکھیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگیاں گزارنے کے خوبصورت نظام دے دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، صرف دعووں سے بات نہیں چلے گی۔ سورۃ نور کے خاص طور پہ آخری دو رکوع اجتماعی زندگی کے اصول و ضوابط، اور مل کر کام کرنے والوں کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح ہر امید اللہ سے باندھنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن مقصد نہیں بھولنا، اور ہر کام صبر اور تحمل سے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں سورت پہ، سورت مومنون، 118 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، مکی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے تو 23rd، لیکن نزول کے اعتبار سے 74th نمبر کی سورت ہے۔ یہاں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں، سورت بقرہ کے شروع میں ہم نے تین گروہوں کا تذکرہ پڑھا تھا، ایمان والے، کفر والے، نفاق والے، تینوں کے نام پہ قرآن پاک میں سورتیں ہیں، اور ترتیب دیکھیں، سب سے پہلے مومنون، پھر آگے منافقون 28th پارے میں آئے گی، اور اسی طرح کافرون 30th پارے میں آئے گی۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ قد افلح المومنون، بے شک فلاح پائی مومنوں نے، تو اس میں فلاح کا نسخہ بھی ہے۔ نوٹ کریں گے پہلی 10 آیتوں کو، جی آیت نمبر 1 سے 22، پورا رکوع اکٹھا، ٹاپک لکھیے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ ابتدائی آیات وارثون تک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کیا تم نے سورۃ مومنون کا پہلا حصہ نہیں پڑھا؟ تو اللہ کے نبی بالکل ایسے تھے۔ تو قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن اصل میں یہی ہے کہ اگر آپ کسی چلتے پھرتے مومن کو دیکھنا ہو تو ان آیتوں کی صلاحیتوں اور خوبیوں کو دیکھ لیجئے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سات نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ کون ہوتے ہیں مومن؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامت کیے ہوئے میں نہیں۔ ہاں جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے گزر جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایمان والوں کا ایک خوبصورت سا نقشہ کھینچ دیا۔ بات شروع ہوتی ہے ایمان سے اور پوری ہوتی ہے جنت کی وراثت سے۔ حقیقت یہ کہ ایمان بیج ہے اور نماز تنا ہے، اور اس کے بعد لغویات یہ جڑی بوٹیاں ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں بیکار مشغلوں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ جتنا ایمان کھڑا ہوتا جائے گا اتنا انسان اپنے آپ کو اللہ والا بناتا رہے گا، اور ایمان کوئی معمولی چیز نہیں۔ اکثر لوگ کوالٹیز لکھتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں لذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے داخلہ فارم فل کیے بغیر کلاس روم میں جا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھ لیجئے، فلاح کا نقطۂ آغاز ایمان لانے سے ہوتا ہے، اور ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان انسان کے دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، اس کی دلچسپیوں کو بدل دیتا ہے، وہ ایک اور ہی پرسنالٹی بن جاتا ہے، اس دنیا سے ایک نئی مختلف دنیا میں جینے لگتا ہے۔ ایمان سے پہلے کی اور ایمان سے بعد کی زندگی ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ مومن ہو اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ ایمان تبدیلیوں کا سفر ہے۔ کیسے دل میں پہلے اللہ کی محبت کا بیج ڈلتا ہے اور ہوتے ہوتے عبادات کے ساتھ اظہار کرتے کرتے وہ معاملات میں ڈھلتا ہے، پھر اخلاقیات خوبصورت ہوتے ہیں، اور ایسا بندہ پھر ایمان کا ایک سر سبز و شاداب درخت بن جاتا ہے۔ آج آپ اور میں سب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بون مسلم کہلاتے ہیں، شاید ہی کسی نے دو چار سال پہلے کلمہ پڑھا ہو۔ 20-25 سال پہلے سے اگر آپ اور میں اس اسلام اور ایمان کی باتیں کرتے رہے، لیکن ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ سوال ہے۔ بچہ کھانا کھائے اور صحت نہ بنے، فکر ہوگی۔ مریض دوا کھائے اور اس کو سے عافیت نہ ملے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ کیونکہ حقیقی ایمان سے بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ سب سے پہلی تبدیلی جو حقیقی ایمان سے آتی ہے، آپ کی نماز میں سنجیدگی بڑھ جاتی ہے، پھر سنجیدگی اتنی بڑھتی ہے کہ فضول اور بیکار لغویات سے منہ پھیرنے لگتے ہیں، اور جب لغویات سے منہ پھیرتے ہیں نا تو ظاہر اور باطن میں تزکیہ ہونے لگتا ہے۔ گندی سوچیں، گندی چیزیں، گندی دیکھنا، بولنا، سننا، کوئی چیز آپ کی زندگی میں خراب رہتی نہیں۔ اور جب آپ اس حد تک مقرر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی حدود مقرر کرتے ہیں، پھر آپ اپنے وعدوں کو اور اپنی امانتوں کو فکر کے ساتھ نبھانے والے بن جاتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ حقیقی ایمان حقیقی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ آپ اور میں اپنے ایمان کو اپنی نماز میں دیکھیں، اپنے مشاغل میں دیکھیں، میرا دن رات کہاں گزرتا ہے، میرے غم اور ہم کیا ہیں، میں اپنی ساری زندگی کن چیزوں میں لے کے چلتی ہوں۔ ہم نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن ہماری نماز ایسی نہیں کہ جو ہمیں لغویات سے روکے۔ 21 پارے میں ہم پڑھیں گے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ آپ کو مجھے کس نماز نے فحش اور منکر سے روکا؟ بعض لوگوں کو تو دیکھا گیا نماز کہتے ہیں جلدی جلدی پڑھ لو پھر فلم دیکھنے چلیں گے، نماز پڑھ لو پھر ڈرامہ دیکھیں گے اور اس میں پھر جو بھی ہوگا وہ دیکھیں گے۔ نہیں، حقیقی ایمان آنے کے بعد لغویات نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ آپ دیکھ لیجئے کہ دین ایمان سے شروع ہوا، اور ایمان کا اظہار نماز سے ہے، اور نماز کی روح خشوع ہے۔ دو بار آپ کے پاس نماز کا ذکر ہے، پہلے ایک نماز اور پھر نمازیں۔ کیا پتہ چلا کہ نماز کی روح خشوع ہے، اور خشوع والی نماز باقی زندگی پہ اثر ڈالتی ہے. جیسی ہماری نماز ہوگی ویسا ہمارا ایمان ہوگا. لوگ کہتے ہیں خشوع نہیں آتا. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. ایک تو اس پہ آپ کو ایک ٹاپک بھیج دیں گے انشاءاللہ، جنت کے وارث اس کا نام ہے. اس میں ابتدائی حصے میں خشوع پیدا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو سن کے دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. لیکن سمجھیے گا، یہاں تھوڑی سی چیز آپ کا حق بنتا ہے، ضرور دی جائے. آپ دیکھیے کہ اگر تو آپ اذان غور سے سنیں، اس کا جواب دیں، پھر اس کے بعد وہ شہادہ دیں، پھر آپ خشوع سے وضو کریں، وضو کے بعد دو نفل پڑھ کر جائے نماز پہ کھڑے ہوں اور اقامت کی آواز آئے، وہ نماز خشوع والی ہوگی. یہ جو 15-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے نا، یہ اسی لیے ہوتا ہے مینٹل پریپریشن، ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ. اور اگر فون بند کر کے اللہ اکبر کر کے جائے نماز پہ کھڑے ہوں گے، چولہے کے آگے سے کھڑے ہوئے دوسروں سے باتیں کرتے تھے میں نماز پڑھاؤں، تو وہ نماز خشوع والی نہیں ہوگی. ذہنی طور پر جتنا وقت سے پہلے تیاری کر چکے ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور یہ آلٹرنیٹ بھی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کی میری نماز ایمان کی کیفیت ہے نا، اسی طرح یاد رکھیے کہ آپ کی میری جو ذاتی زندگی ہے نا، یہ کیسی ہے؟ میری زندگی کا رخ کیا ہے؟ میرا وجہ کیا ہے؟ میرا بچھڑا کیا ہے؟ اس کا اثر بھی ہماری نمازوں پہ پڑتا ہے. دو نمازوں کے ان بٹوین آپ نے کیا کیا، یہ ڈیپینڈ کر، یہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کی اگلی نماز میں. دیکھیے، آپ اور میں ہر وقت حالت نماز میں نہیں رہ سکتے. فارغ سے فارغ بندہ بھی سارا دن جائے نماز میں نہیں بیٹھ سکتا، لیکن کیفیت نماز میں ہم سارا دن رہ سکتے ہیں. حالت نماز ہے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جب 10-15 منٹ لگاتے ہیں، لیکن کیفیت نماز ہے فجر سے لے کے ظہر کے بیچ کا وقت اور ظہر سے عصر کا وقت. جب ایک نماز اچھی پڑھی ہوگی نا، تو آپ دیکھیں گے اگلی نماز تک کیسے لگے گا، کسی دوست کو مل کے آئی ہوں، دل کی باتیں کر کے آئی ہوں. اپنی من پسند سرگرمی سے جب آپ گزرتے ہیں نا، اس کے بعد آپ فریش ہوتے ہیں، آپ کو ایسے محسوس ہوگا. اس کے علاوہ خوشی ہوگا نہیں. فیشن میگزین بند کیا، اللہ اکبر، وہ تصویریں، مورتیاں ناچتی ہوں گی. ایک رپورٹ میں سن رہی تھی، اس میں نے لکھا تھا 3 منٹ صرف، 3 منٹ کوئی ایک عورت کوئی فیشن میگزین دیکھتی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ماڈلز ہیں، دبلی پتلی چمکتی دبکتی، صرف 3 منٹ ایک عورت اس میگزین کو دیکھ کر رکھتی ہے نا، تو اس کے بعد وہ پورا دن ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو ٹیلی کرتی ہے، میں ایسی کیوں نہیں، میری کمر اتنی پتلی کیوں نہیں، میرے پاس اتنے کپڑے کیوں نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے مومن اتنا فارغ نہیں ہوتا. یہ جو لغویات ہے نا، اس کو کم کیجیے، خوشبو آئے گا. مومن کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے بور ہونے کا؟ مومن تو اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایسی بیکار چیزیں جس کو لوگ لغویات کے نام پہ انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، اس کے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس کو تو ویسٹیج ٹائم لگتا ہے. اس کے پاس ٹائم ٹو کل نہیں ہے، وہ قتل کرنے کے لیے ٹائم کے لیے نہیں آیا. اور یاد رکھیے، جتنا لغو نکلے گا نیگیٹیوٹی نکلے گی، نیگیٹو چیزوں سے بچ جائیں گے اور تزکیہ ہوتا جائے گا، اس کے بعد تو پازیٹیوٹی آتی جائے گی. مومن ایک مالی کی طرح ہوتا ہے، غیر ضروری جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، تزکیہ اپنے آپ کو بھی سنوارتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نئے بیج ڈالتا ہے، نیکیوں کے، خیر کے پودوں کے، اس طریقے سے اپنی زندگی میں ڈالتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا باغ بڑھتا ہی جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ کسی کے پاس 2 پودے تھے، تیسرا لگائے اور پہلا نکال دے، تو کیا اس کا باغ بنے گا؟ نہیں، ایک ہی جگہ ایک لگ گیا. باغ کب بنتا ہے؟ جب پچھلی نیکیوں کی حفاظت کی جائے اور اگلے بیج ڈالے جائیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں ایک ایسا مومن بنا دے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بن جائے. عقل مند کسان وقت کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کو بڑھاتا ہے. آپ اگر پچھلے سال 2018 میں رمضان میں اس جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کا کلام سن رہی ہوتی، تو آج 2019 میں آپ کہاں ہوتی، یہ خود سے پوچھیے. اور اگر آپ نے 2019 میں قرآن سن لیا اور ابھی اللہ آپ کو اگلا بھی حصہ نصیب کر دے، تو پھر آپ اگلے سال سے پہلے کیا اور نیکیاں کر سکتی ہیں کہ جو آپ کو آگے بڑھائیں. مت نیکی برائے نیکی اور رسم برائے رسم کیجئے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ایک انسان کے اندر حقیقت میں اس چیز کا احساس ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے لیے گول بناتا ہے. آپ سب اپنا گول بنائیں، میں نے اور کتنا نکھرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو اور کتنا آگے لے کے جانا ہے. اور آپ دیکھیں فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام, اعلیٰ ترین جنت کے طالب کو عمل بھی تو اعلیٰ ترین کرنے پڑیں گے نا. بعض لوگ کہتے ہیں بس یہ 10 کام کر لیں گے تو جنت مل جائے گی, تو پھر شرک کدھر گیا اور باقی کدھر. تو نوٹ کر لیجئے, یہاں صحیح عمل بتائے گئے ہیں, صحیح عقیدہ نہیں بتایا گیا. وہ تو پورے قرآن میں بھرا پڑا ہے. صرف ایک آیت پر پوری شریعت کو قیاس کرنے سے یاد رکھیے کہ بعض دفعہ انسان بھٹک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے اپنا تزکیہ کرنے والا بنا دیں. اس کے بعد انسان کی تخلیق کے کچھ مراحل ہیں. آیت نمبر 12 سے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا, پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا, پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا, پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا, پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں, پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا, پھر دوسری بناوٹ میں اسے پیدا کر دیا. برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو. ذرا سے اس پہ غور کریں, اتنے پیار سے اللہ نے انسان کو بنایا, اتنے اس کے لاڈ دیکھے, اور ساتھ ہی بتا رہا لیکن تم نے رہنا نہیں ہے. لیکن کوئی بات نہیں, موت بھی بری نہیں, اس لیے کہ ایک دفعہ موت تو آئے گی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر تم قیامت کے دن بلا شبہ اٹھائے جاؤ گے. سوچیے ذرا, آپ کا میرا قیامت کے دن اٹھایا جانا کیسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے جیسا تم جیو گے ویسی تمہیں موت آئے گی, اور جیسی تمہیں موت آئے گی اسی حال پہ تم قیامت کے دن اٹھو گے, اور جس حال میں قیامت میں اٹھیں گے نا وہی ہماری جنت یا جہنم ہوگی. اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. پھر فرمائے ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوقات میں غافل نہیں ہیں, ہم ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں, اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں. اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں, انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور وہ درخت جو تور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے, جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے, تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے. ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں, اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں. ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو, اور ان پر کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. کیا پتہ چلا کہ اللہ نے اس دنیا میں اپنے ماسٹر پیس رکھے. انسان کی تخلیق کی بات ہے ادھر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا, اگر نماز شرائط ارکان اور وقت کے مطابق ادا کی گئی ہوگی تو وہ شخص نجات اور چھٹکارا پائے گا اور مقصد حاصل کر لے گا. یعنی اگر پہلی چیز ہی ٹھیک نہ ہو تو آپ جانتے ہیں, آپ میں سے ماشاء اللہ بہت ساری ٹیچرز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہم گزرے ہی ہیں نا اپنے دور کے, پیپر چیک کرتے وقت اسٹوڈنٹ کا پہلا سوال اگر اچھا ہو تو پورا اگلا پیپر بندہ آنکھیں بند کر کے چیک کرتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا. اور بڑے کہتے ہیں کہ دیکھ کا ایک دانہ چکھ لو, اس کو ٹچ کر کے دیکھ لو, گل گئے پوری دیکھ ٹھیک ہوگی. آپ کی میری نماز 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 پیچھے پڑ جائیے اپنی نمازوں کے. آپ نے میں نے وہ نمازیں اب نہیں پڑھنی جو آج تک پڑھتے تھے. اللہ کو وہ نمازیں نہیں چاہیے کہ نمازی بننے کے باوجود بھی ہماری زندگی سے لغویات نہ جائیں, یوز لیس چیزیں نہ جائیں. تو اس کے لیے محنت کرنی ہے, اور اگر یہ کر لیا تو پھر چھٹکارے تو اللہ تعالیٰ دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تب دیکھیں کہ یہاں ایک چیک لسٹ ہے آپ کے میرے سامنے ان آیات کے آغاز میں. پہلی بات ہے فلاح پانے والے جنت الفردوس کے وارث پختہ ایمان والے ہوتے ہیں, نماز میں خشوع کرتے ہیں, لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. پوچھیے اپنے آپ سے کیا میں پختہ ایمان والی ہوں, کیا میری نماز خشوع والی نماز ہوتی ہے, کیا میں لغویات سے پرہیز کرتی ہوں, کیا میں زکوٰۃ ادا کرتی ہوں, کیا شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوں, امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتی ہوں, اور کیا نمازوں کی نگہبانی کرتی ہوں. پھر آپ دیکھیے اس مائنڈ میپ میں آپ کو انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل دکھائے گئے. سب سے پہلے نطفہ مادہ تولید, پھر علقہ گوشت کی بوٹی, پھر مدغہ گوشت کی بوٹی, پھر عظاماً ہڈیاں, اور آخری مرحلہ ہڈیوں پہ گوشت چڑھانا. آج امبریولوجسٹ یہ مراحل دیکھ کر حیران ہوتے ہیں, بلکہ نام مجھے یاد نہیں کہ ایک ایسا شخص تھا جس نے سب سے پہلے یہ ماں کے پیٹ میں بچے کے مراحل بتائے تھے. جب اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ تو بات پہلے سے قرآن میں ہے, کہا قرآن جو محمد پہ اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں وہ کوئی ڈاکٹر تھے نہیں, جب دیکھا تو مسلمان ہو گیا. کہ میرے سے پہلے اس نے آپ کو بتا دیا اس کا تھا کہ وہ پھر انسان کسی جگہ سے گائیڈ لائن لے رہا ہے, کیونکہ میں نے اس کو سب سے پہلے ڈسکور کیا. کبھی آپ نے سوچا پانی کے قطرے کو ہڈیوں میں کون بدلتا ہے, یہ بال کون بنا دیتا ہے, یہ ناخنوں میں کیا ڈھلتا ہے؟ دیکھیے نا دنیا میں آپ جو ڈالتے ہیں وہی نکلتا ہے نا. پلاسٹک کے برتن بنانے والے پلاسٹک ڈالتے ہیں, اینڈ پہ پلاسٹک کے برتن نکل آتے ہیں. کبھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی پلاسٹک ڈالے اور شیشے کے برتن نکل آئے. ایک بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اندر کتنی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں کہ اس میں آنسو بھی ہیں, اس میں پلکیں بھی ہیں. سبحان اللہ, فتبارک اللہ احسن الخالقین. حقیقت ہے کہ بماں قدر اللہ حق کا قدری, ہم نے اپنے رب کی وہ قدر کی ہی نہیں جو کرنے کا حق تھا. ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی فکر کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں چوپایوں کی پھر بات ہوئی اور پیٹوں کی بات ہے. گائے کے جسم میں چار پیٹ ہوتے ہیں, کیسے دودھ بننے سے پہلے چارہ ایک جگہ سے نکل کر دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے میں پروسیسنگ ہوتے ہوتے بالآخر وہ دودھ میں آتا ہے, دودھ میں ڈھلتا ہے. اور عبرت اور حیران کن ہے بات, کیسے گھاس پھوس کھانے والے چرنے والے مویشی ان کے پیٹ میں غذا جاتی ہے جس میں خون بھی ہے, فضلہ بھی ہے, گوبر بھی ہے اور دودھ بن جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ آپ دیکھیے خون بھی حرام, نہیں پی سکتے, گوبر بھی نجس گندا, اور دودھ پاکیزہ حلال طیب سفید مزے میں شیریں پینے میں خوشگوار مکمل غذا. بچے کو کچھ بھی نہ دیں تو کئی مہینے تک صرف دودھ پہ نہیں پلتا, بھوک بھی دور ہوتی ہے اور پیاس بھی. تو پھر یہ کون کرنے والا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا سیکھا مزید کچھ ان میں سے؟ ایک تو وہی ساری باتیں جو پہلے رکوع میں تھی اس کو یاد کر لیجئے. خود سے پوچھئے کیا میں اللہ کے احکامات کو پورا کر کے جنت کی طلب رکھتی ہوں یا صرف جنت کی طلب رکھتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہوں؟ کیا میں حیا کے تمام تقاضے پورے کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی مقرر کردہ حدود کو تجاوز تو نہیں کرتی؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا, فیٹس کہتے ہیں جس کو, یہ خشوع کی پوزیشن میں ہوتا ہے. ایسے تبھی تو کہتے ہیں کہ جب مائیں بچے کو دودھ پلائیں تو اپنی لیپ میں لے کر پلائیں, بچے کو سیکیورٹی فیل ہوتی ہے. اتنے مہینے سے وہ اسے ایک خاص سی جگہ میں بیٹھا تھا, ہاتھ بندھے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا, اللہ اکبر, اور باہر آ کے کتنا لڑنے لگتے ہیں, رونے لگتے ہیں, چوں چوں, بچے ہی نہیں سنبھلتے ہم سے. ماں کے پیٹ میں کیسے ٹکے رہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بچوں کے لیے کھلی جگہ چاہیے, بڑا بیبی روم چاہیے. کیا آپ کے ماں کا پیٹ دیکھیے اور آپ اپنا بیبی روم دیکھیے کتنا بڑا ہے. یہ اللہ کی شان ہے کس طرح بندوں کو وہاں لے کر چلتا ہے. پھر آپ دیکھیے تور سینا کا بھی ذکر ہے یہاں. پھر آپ دیکھیے زیتون, مٹی میں کون سی فیکٹری ہے؟ کوئی مٹی میں ساتھ تیل ڈالتا ہے کہ وہاں سے تیل نکلتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. آگے دیکھیے گا 23 سے 32, ٹاپک لکھیے نوح پھر / آدم ثانی. یہاں ہم اس قوم کے ڈوبنے کو دیکھیں گے جس کے بعد ایک نئی دنیا بنائی. حضرت نوح کو کیوں آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے ذریعے سے ایک نئے سرے سے دنیا کو بسایا گیا تھا. پہلے لوگ تباہ کر دیے گئے تھے کیونکہ ان کے اندر شرک آ چکا تھا, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نئے طریقے سے دنیا کو بنایا. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگو, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ سیدھا سادہ پیغام, کلیئر کٹ, کوئی ہینکی پینکی نہیں. ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دے دیا, یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے, یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا, ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں سنا ہی نہیں. یقیناً اس شخص کو جنون ہے, پس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو. نوح علیہ السلام نے دعا کی, اے میرے رب ان کو جھٹلانے پر تو میری مدد کر. تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیج دی, کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے سامنے مطابق کشتی بنا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جن کے بارے میں ہماری بات پہلے گزر چکی ہے، خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبو دیے جائیں گے۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا ہے میرے رب مجھے ببرکت اتارنا، اتار اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں سے۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور امت پیدا کی، پھر ان میں خود انہی میں سے رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو دیکھیے حضرت نوح کی دعا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اتنے بڑے طوفان میں سے بچ کر آ گئے، اتنے بڑے طوفان میں سے بچ کے آئے اس دعا کے پڑھنے سے۔ سمندری سفر کریں، کشتیوں میں بیٹھیں، بڑے بڑے جہازوں میں بیٹھیں، ان دعاؤں کو نہ بھولیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی ان خوبیوں کو سامنے رکھ لینا یہ آپ کو مجھے بہت ساری تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت نوح نے دعا کی جس میں قسم کی بد دعا ہے، کیوں؟ 950 سال کے صبر کے بعد یہ دعا تھی، دعوت دی، تبلیغ کی، حجت تمام ہو گئی، پھر کہا فدا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ سورت قمر کی آیت 10 میں آتا ہے، نو علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، میں مغلوب اور کمزور ہوں، میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے کسی کام کو دلچسپی کے ساتھ کریں گے، انجوائے کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال دے گا۔ میں تو حضرت نوح کی کمٹمنٹ پہ حیران ہوتی ہوں، آپ پر میں ان کی جگہ ہوتے کب کے چھوڑ کے جا چکے ہوتے، رسپانس ہی نہیں مل رہا، کوئی آیا ہی نہیں، دو چار لوگوں کو کیا بتاؤں، یہ تو سب دیر سے آتے ہیں۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جب کسی کو دین دیتا ہے نا تو اس سے اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق بھی تم میں اسی طرح تقسیم کیے جس طرح روزیاں تقسیم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت رکھے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہ رکھے، ہاں دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے پوری محبت رکھتا ہو، بس جسے اللہ دین دے سمجھ لو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پوچھیے اپنے آپ کو، سمجھ آ رہی ہے، فہم آ رہا ہے؟ تو الحمدللہ اللہ کی محبتوں میں کیا سیکھا، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، غیر سے مدد نہیں مانگنی، مدد کی طلب صرف اللہ سے رکھنی ہے، اللہ کے شکر گزار بننا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے، اور اس کے حکموں کو ماننا ہے، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہر طرح کی رہنمائی اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ تو میرے لیے آسانی فرما دے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ایک بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ الحمدللہ کہا گیا، بولیے الحمدللہ۔ کتنا مشکل تھا حضرت نوح کے لیے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھنا، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ دیکھیے ہم جن بستیوں میں رہتے ہیں نا، جن شہروں میں، جن علاقوں میں، جن محلوں میں، ہمیں سب سے پیار ہو جاتا ہے، انسان ہے ہی ان سے۔ اب وہ اچھے ہیں کہ برے اپنے گھر میں، لیکن ہمارا تو ان سے تعلق ہے، اور آپ کے سامنے آنکھوں سے وہ ڈوبتے ہوئے دکھیں، اور اللہ کہتا ہے دکھی نہ ہو ان کے ڈوبنے پہ، میں نے ان کو حجت تمام کر دی تھی، بلکہ بولو الحمدللہ۔ یہ جذبات کا امتحان تھا جو اللہ انبیاء کرام کا لیتا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں نشانیاں، کیا نشانی تھی حضرت نوح کے قصے میں، یہ تھی کہ دنیا کی نظر میں کامیاب ہونا اور بات ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ بظاہر کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا نوح علیہ السلام کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ پر نظریں لگاتے رہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب حقیقت میں اللہ کے لیے کام کیا جائے۔ 950 سال لکھ کے دیکھ لیں، آپ کی میری پچھلی کوئی 10-15 نسلیں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی وقت نہیں گزر ختم ہوگا. اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح کو اللہ نے معجزانہ طور پہ اتنی لمبی عمر دی تھی. اتنی لمبی عمر ہوتی کوئی نہیں. ایک تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کے وجہ سے اللہ عمروں میں بھی برکت دے دیتا ہے. آپ پڑھ کے دیکھیے ہمارے اسلاف 90-90 سال کی عمر میں بھی آنکھوں میں چشمہ نہیں لگتا تھا. اللہ آپ کی صلاحیتیں بڑھا دیتا ہے کیونکہ اب آنکھوں سے قرآن دیکھ رہے ہیں، زبان سے قرآن بول رہے ہیں، کانوں سے قرآن سن رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو اس لحاظ سے بڑھاتا ہے. کرنا کیا ہے؟ جنون کی حد تک اس بات کی فکر کر لیجئے کہ میں نے اپنے آپ کو دوسروں کے فائدے کا بنانا ہے. اور آپ دیکھیے کہ حضرت نوح کو وہ کہتے ہیں مجنو ہو گیا. یہ جنونی ہے، یہ جنونی تو ہوتا ہے. ہی بیکم کریزی. پیشن جب زندگی میں آتا ہے نا تو بندہ دیوانہ ور کام کرتا ہے. کبھی کاروباری لوگوں کو دیکھا کریں، میں نے دیکھا ہے رات دن کی ہوش ہی نہیں. کام کرنے میں جو مزہ آ رہا ہوتا ہے پھر کھانے کی بھی ہوش نہیں رہتی. آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے تجھے راضی کرنے کا پیشن ہو جائے. مجھے لوگوں سے نہیں تجھ سے چاہیے. ان دیکھی جنت کے پیچھے چلیے، دنیا کو پیچھے کر دیں. پھر آپ فائدہ اور نقصان نہیں دیکھتے، خود تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو ایک دھن ہوتی ہے. دوسرے دیکھنے والے کہتے ہیں اچھا یہ تو دیوانے ہو گئے، ان کو اب کوئی فکر ہی نہیں، ان کو ہر وقت ایک ہی سوج رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ پیشن تھا انبیاء کرام کا جس نے ان سے ان تھک کام کروایا. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان کرے. آگے چلتے ہیں 33 سے 50. ٹاپک لکھیے گا چھلنی والا تقویٰ. کوئی شخص پانی لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے لیکن یعنی اس گلاس میں سوراخ ہوں، کیا پانی وہاں تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. بالکل اسی طرح ہم میں سے بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن اس سیک میں سوراخ ہے جس میں نیکیاں جمع کرتے ہیں، اور ان سوراخوں میں سے پھر ہماری نیکیاں گرتی رہتی ہیں، پتہ نہیں قیامت کے دن خالی بیگ ہی نہ نکلے. اللہ سے دعا کیجئے ہم اپنی نیکیوں کو خود ہی ضائع کرنے سے بچیں. جتنا زیادہ اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا زیادہ تقویٰ زیادہ ہوگا، اور اتنا آپ لوگوں سے بے نیاز ہوتے جائیں گے. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ چھوٹی بھی نیکی کریں گے تو سنبھال کے رکھیں گے. بعض لوگوں کو نیکیوں کا اتنا مان ہو جاتا ہے، تکبر، جو میں نے کیا کوئی کر کے تو دکھائے، جو مجھے آتا ہے وہ کسی کو آئے تو صحیح. وہ جو کہتے ہیں نا کوئی ہمسہ ہو تو سامنے آئے. یہ چھلنی والا تقویٰ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. ساری دنیا بھی آپ کو نیک کہہ لے گی، آپ اللہ کی نگاہوں میں نیکی کا کام نہیں کرنے والے. اور یاد رکھیے دکھاوے کا تقویٰ اختیار نہیں کرنا. جس کو پتہ ہے ہمارے دل کا اس سے آگے چھپ ہی نہیں سکتے. پڑھتے ہیں پھر اس میں انشاءاللہ کچھ پوائنٹس آپ کو دکھیں گے مزید. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا. اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی دے رکھی تھی کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی یہ بھی پیتا ہے، یعنی کھاتا پیتا جیسے تم. یہ بھی نوٹ کیجئے، لوگ دین داروں کو بھوکا ننگا دیکھنا چاہتے ہیں. دین دار ہیں غریب ہوں، دین دار ہیں یہ سوکھی روٹیاں چبائیں، دال کھائیں، گوشت کیوں کھاتے ہیں، یہ دیندار ہے. آج بھی یہ تصور ہے، کسی دیندار کو آپ ذرا پی سی کے کسی لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پیتا دیکھیں اور خدا نخواستہ آپ وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ دیں، جا کے کہے کہ پی سی میں چائے پی رہی تھی. امام صاحب مسجد کے بیچارے کبھی اپنے بیوی بچوں کو میکڈونلڈ لے ہی جائیں اور وہاں لائن میں کھڑے میکڈونلڈ برگر لے رہے ہوں، ہمیں تو نہیں ہضم ہوتا واللہ. امام صاحب میکڈونل غیر مسلم برانڈ، فلاں کو اس کی آمدن جاتی ہے، یہ ہے عنایتوں میں پڑھیے گا. یاد رکھیے لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دیندار ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور ہمیں نہ چھیڑے. یہ کیوں آ جاتے ہیں ان جگہوں پہ تاکہ ان کو پتہ لگ جاتا ہم یہاں کرتے کیا ہیں. ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں دباؤ، ان کے حکا پانی رکھو، ان کو گھر میں کھانے بھیج دو، ان کی مدد کرو، بٹ ان کو اپنی ذاتی زندگی میں دخل دینے کی جگہ نہ دو. آپ سمجھیے ذرا سا، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور آپ اس کو اپنے گھر میں بٹھاتے، بلاتے، کھلاتے، پلاتے، گھر کا فرد بن جاتا ہے. اور ایک ایسا مہمان ہے باہر، بالکل آپ کے گھر کے انٹرنس کے قریب ایک مین ڈور ہے بڑا پیارا، آپ نے گیسٹ روم بنا دیا، اس کے اندر ہر سہولت موجود ہے. آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ ادھر تشریف رکھیے. اندر جا کے آپ دیکھتے ہیں، وہ بہت اچھا ماشاء اللہ، ایک ہوٹل کا کمرہ لگتا ہے، آپ کہتے ہیں بہت اچھا, اب آپ کو اس میں قید کر دیں, آپ کو کہتے ہیں آپ اس کے اندر جو مرضی کر لیں لیکن آپ کو یہاں سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ یہ مہمان جو اس ہوٹل نما کمرے میں بیٹھا ہوا ہے بلکہ قید ہے, وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوگا یا وہ مہمان جو جا کے کچن میں آپ کے ساتھ کام بھی کر لے, وہ جا کر آپ سے باتیں بھی کرے؟ سچ بتائیے, گھنٹے دو کی بات کوئی نہیں ہوتی. آپ یقیناً گھر کے اندر گھومنے پھرنے کو پسند کریں گے. اب یہ ایک مثال ہے, اس کو پیچھے کر دیں, آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ نور میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی. آج کے دور میں کچھ لوگ دین کو یہ دوسرا مہمان سمجھتے ہیں, عزت کرتے, رسپیکٹ کرتے, اس کی صفوں کو چومتے, قرآن کے وزن کاٹا بھی دیتے, لیکن ان کو اپنی عملی زندگی میں نہیں آنے دیتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ نہیں, پھر ہم اس طرح سے کھل کے انجوائے نہیں کر سکتے. اب سنیے ذرا ان آیتوں کو جو انہوں نے حضرت نوح پہ باتیں چھانٹی تھی, وہی بات اللہ نے ادھر کہہ دی. کیا کہتے تھے؟ اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کی تابع داری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو. کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو پھر تم زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں, دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے. یہ آج بھی سلوگن ہے, موج کرو, مستی کرو, جینا تو ادھر ہی جینا ہے. ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم اٹھائے جائیں گے. یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لیا, ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں. یہ ہے چھلنی والا تقویٰ. نبی نے دعا کی, پروردگار ان کے جھٹلانے پر میری مدد کر. جواب ملا, یہ تو بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے. بلاخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا, پس ظالموں کے لیے دوری ہو. ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی, نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقرر سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی. پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے, جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا, بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور ان کو افسانہ بنا دیا. ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف, پس انہوں نے تکبر ہی کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ. کہنے لگے, کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں؟ حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے. پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا, آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں. ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی. کیا پتہ چلا؟ یہاں آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کی قصے کہانیاں, دو چیزیں آپ کو انبیاء کرام کی سٹوریز میں دکھیں گی. کیا؟ دنیاوی آسائشوں کی فراوانی جن لوگوں کی زندگی میں تھی, جس کو ملا کہا گیا ادھر, وہ لوگ نبیوں کے منہ پہ آ گئے, تنقید کرنے لگے, بحث مباحثے کرنے لگے, اور دوسری عقیدہ آخرت پر عدم ایمان. یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں بیلنس کیجئے, آخرت پر ایمان پختہ کیجئے, بلکہ بالآخرتی ہم یوقنون, ایمان نہیں آخری درجہ یقین. اور دوسرا بات ہے کہ ذرا سی آسائشیں کم کیجئے. علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 200 سال پہلے جا کر دیکھا تھا یورپ میں, تو کہتے تھے کہ رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی. کہتے ہیں کہ میں اپنی یوتھ کو, اپنے ینگ بچوں کو, مسلم امت کے ینگس کو جب بڑا آرام کوش دیکھتا ہوں نا تو میں روتا ہوں. آ جاتے تو میرا لے بے ہوش ہو جاتے, ہاتھ ہلا کے پانی نہیں پی سکتے آج بچے. ٹچ سسٹم ہے لیکن پوچھتے ہیں یہ ٹچ بھی کون کرے گا؟ آپ ایسی نسلوں کو تیار کر کے کون سے فتنوں کے آگے بند باندھ رہے ہیں؟ یہ دو بنیادی سبب تھے اپنے رسول پر ایمان نہ لانے کے. آج بھی باطلینی اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کرتے ہیں. آج آپ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ذرا سا ہاتھ رکھ کے پالیں, کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ذرا سی آسائشیں کم کیجئے, سخت جان بنائیے اور آخرت پہ یقین. ہر عمل جو میں کرتی ہوں اس کا میری آخرت پہ اثر پڑے گا, آپ دیکھیں گے کہ کام کرنے کا معیار بڑھ جائے گا. ابھی یہاں تو پھر بھی کچھ بہتری ہوگی، موسم اتنا شدید ہوتا ہے پاکستان میں. جن ملکوں میں، میں آپ کو پورے یقین سے بتاؤں، آپ چاہیں نا تو -20 کے اندر گھر میں لان پہن لیں، آپ کے ہاتھ میں ٹیمپریچر ٹک 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 ٹک. ہم وہاں سویٹرز نہیں پہنتے، گھر میں بلیف بھی لان کے کپڑے اور باہر -20. اس لیے کہ گھر آپ کا اپنی مرضی کا ٹک ٹاک ہے، اور جب گرمیاں آتی ہیں آپ گھر کے اندر موٹے وولن کپڑے پہن لیں، آپ ٹیمپریچر لو کرتے جائیں. جب آپ کے اختیار میں اتنا کچھ آ جاتا ہے تو پھر آپ بعض دفعہ لک اختیار بھی نہیں مانتے. تو خاص طور میں باہر رہنے والے پیرنٹس، اپنے بچوں کو ذرا سا ہاتھ رکھ کے پالیں. پتہ نہیں کل ہوگا کیا، مجھے تو یہ فکر ہے. آج بھی بوڑھا باپ جا کے گھاس کاٹ لے گا، جوان بچہ جو ہے وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ گھاس کاٹتے کیسے. بوڑھا باپ جا کر پیدل دہی لے آئے گا، بچہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، پیدل نہیں جائے گا. تو یاد رکھیے گا، یہ بہت ساری آسائشیں ہماری نسلوں کو ریلیکس کر دیتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کیا سیکھا، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مشکل اور مصیبت میں صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، داعی دین بننا ہے، اور خود سے پوچھنا ہے اس کے لیے کتنی کوشش کرتی ہوں، تکبر اور غرور نہیں کرنا، پیغمبروں پر ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آسان کرے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں جو بات بیچ میں تھوڑی سی چھڑی تھی کہ دین داروں کو لوگ فرشتہ سمجھنا چاہتے ہیں، بہت بڑی بڑی امیدیں لگاتے ہیں ان سے، اور پھر جب ان امیدوں پہ پورے نہیں اترتے کہتے ہیں ہمارا دین سے اعتبار ہی اٹھ گیا. دین دار تو چھوڑیے، ان کے گھر والوں کو بھی لوگ ایمان اور تقویٰ کے اعلیٰ معیار پہ دیکھنا چاہتے ہیں. مثلا اگر کوئی سسٹر ہے، ان کے گھر میں کلاس ہوتی ہے، وہ پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں، کہیں گے ان کے شوہر کیا کرتے ہیں، ابھی تک ان کی داڑھی کیوں نہیں ہوگی، دیکھو نا روز ان کے گھر قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ان کے ہسبینڈ کی تو ابھی داڑھی بھی نہیں. اور ان کے بچوں کو دیکھا ہے آپ نے، بیٹیاں دیکھی ہیں آپ نے ان کی، اور آپ نے ان کے بیٹے دیکھے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ کو مجھے یہ باتیں کرنے کا حق ہے؟ اس کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ یہ بیچاری جو خود بھی کر رہی ہے یہ بھی چھوڑ دے. دین داروں کو دیکھ کر دین کا معیار نہ سیٹ کیجیے، چوٹ کھائیں گے. جن کو دیکھ کر آتے ہیں انہیں کو دیکھ کر آپ چلے جائیں گے. سچے دین کو دیکھیے، باقی یہ سب دکھاوے کے تقوی جن کی وجہ سے آپ اللہ کے لیے آئیں تو حال سے بے حال نظر آئیں، کیونکہ تقوی بہت ہے، ایمان بہت ہے، ہوش ہی کوئی نہیں، سمجھ ہی نہیں. کنگھی تو کبھی کی نہیں، کسی نے کہا جب سے اسکارف پہنا کنگھی نہیں کی، تو کتنی کجویں ہوں گی سر میں، بلیو می. یہ معیار ختم کیجیے. نہ تو اپنے آپ کو ڈسپلے پہ شو پیس بنا کر پیش کر دیں، اسٹیچو بنا کے، نہ آپ کوئی ماڈل ہیں، اور نہ آپ کوئی بہت بڑے فنکار ہیں کہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بی نیچرل، بی نیچرل. جب ہم دین کو اتنا زیادہ آئسولیٹڈ کر کے الگ رکھتے ہیں نا، تو کچھ لوگ تو پہلے چھٹی کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم اتنے نیک نہیں بنتے. اور اس کا ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ پھر جب دنیاوی محفلیں بسجتی ہیں تو اس میں ایڑی چوٹی کا پھر ہم زور لگاتے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں صحیح معنوں میں بیلنس طریقے سے دین پہ عمل کرنا اس کی توفیق دے دے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 51 سے 77. ٹاپک لکھیے گا گناہ کر کے نہیں، نیکیاں کر کے بھی ڈرنے والے، اور اللہ آپ کو مجھے ایسا ہی بنا دے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبر، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں. دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، نبیوں کو حکم دیا ہے حلال اور طیب کھانے کا، تو عام لوگوں کے لیے تو پھر یہ حکم کتنا زیادہ اور نہ بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، یقیناً یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو. پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اترا رہا ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ کیا یہ جملہ آج امت مسلمہ پہ فٹ نہیں ہوتا؟ کیا کلو حزب بما لدیہم فرحون، اتنا سا دین ہے ہمارے پاس، اس پہ ہی ہماری اکڑ نہیں ختم ہو رہی. مان ہے میں یہ کر رہی ہوں، میرے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، میرا یہ گروہ ہے، میرا یہ جامعہ ہے، کیا کرنا ہے؟ کبھی اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دینا. ہم سب، ہمیں صرف وہ بندہ اچھا لگے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جس کی بات دل میں اتر جاتی ہے، جس کی بات سن کر دل آپ کو ملامت کرنے لگے، چاہے وہ آپ کا ہے چاہے کوئی غیر ہے، تو یہ تعصب کے پردے ٹوٹ جائیں گے، دین ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ جائے گا۔ بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور ان کے دل کپ کپ آتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، یہ ساری خوبیاں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ ہمارے اندر ڈال دے۔ یہی ہیں وہ جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ نیکیاں کیجئے دوڑ دوڑ کے، گناہ کیجئے سوچ سوچ کے، اور اگر الٹ کہانی ہو گئی تو بہت مشکل ہوگی۔ یاد رکھیے کہ غفلت سزا کی پہلی قسط ہوتی ہے جو اللہ بندے کو چکاتا ہے۔ آپ غافل ہو جائیں، سمجھ لیجئے آپ اللہ کی سزا میں آ گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکیوں میں بھاگنے والے سب سے پہلے غفلت کے پردے چاک کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔ ایسے لگتا ہے قرآن نے ہر ایک کی بات کر دی، ہر ایک کو بتا دیا کہ تم کتنے پانی میں کھڑے ہو۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بل بلانے لگے۔ آج مت بل بلاؤ، یعنی رونے لگے، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے تھے، اینٹتے تھے، افسانہ گوئی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے تھے، یعنی کیئر لیس ایٹیچیوڈ تھا تمہارا۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا تک نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے۔ ہاں، ان میں سے اکثر حق سے چڑنے والے ہیں۔ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یقیناً آپ انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس دیا جا رہا ہے، آپ کی دعوت میں کچھ ہول نہیں ہے۔ سوچیے ذرا، بتانے والے کو خود بھی اعتماد نہ ہو کہ جو بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط، تو کیا جن کو دے گا ان کو ملے گا؟ آپ میں سے کتنی ٹیچرز ہیں، ہینڈ ریز کریں۔ الحمدللہ، جو لیسن پڑھانے جاتے ہیں خود پریپیئر کر کے جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کیا پڑھا رہے ہیں، یہی بات ہو رہی ہے۔ ایسے ٹیچرز تیار کیجئے کہ جن کو اعتماد ہو کہ جو بات کر رہے ہیں یہ حق بھی ہے، قابل عمل بھی ہے، اور اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی تلاوت سن دیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم بهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون
تلاوت سنتے وقت کچھ سوچا آپ نے نیکیاں کر کے بھی ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے پھر فرمایا یقیناً آپ انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بھی بہکنے لگے یہ بھی ہوتا ہے اللہ ہی تکلیف کو دور کرتا ہے اور بندہ تکلیف دور ہونے کے بعد اسی کو بھول جاتا ہے اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے تو رکوع کے شروع میں کیا تھا یا ایھا الرسل پیغمبروں سے خطاب تھا کیا کھلو کھاؤ یاد رکھیے کہ تمام رسول اپنے طبعی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے کھاتے اور پیتے تھے اور آج بھی آپ اگر دین کے نام پر معروف ہیں تو آپ کو کھانے پینے سے شرمسار نہیں ہونا چاہیے اصل کام کیا ہے وَعْمَلُوا صَالِحًا خوب اچھا کھاؤ خوب اچھا پہنو اور خوب اچھے کام کرو یہ میرے ایک استاد نے آج سے شاید کئی سال پہلے میرے سوال کے جواب میں کہا تھا جب میں نے بھی یہی سوال کیا تھا جب نیا نیا دین آتا ہے نا تو بڑے ریجٹ ہوتے ہیں ہم سب پھینک دونے کو ہونے لگے ہیں ہائے کپڑے بنانے ہائے یہ تو سارے پتہ نہیں کیا ہوگا یقین کیجئے جتنا دین کے اندر آتے جائیں گے آپ کو دین کی خوبصورتی نظر آنے لگے گی تو انہوں نے یہ کہا تھا لمبی کر کے بات خوب اچھا کھاؤ خوب اچھا پہنو خوب اچھے کام کرو کیوں گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جب خوب اچھا کھاتے ہیں جس دن خوب اچھے کپڑے پہنتے ہیں اس دن سب سے برے کام کرتے ہیں آج دیکھیے ہماری شادیاں اور کسی ایک بچی کی شادی میرے خیال اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا ہے جتنے لاڈ اس دن دیکھے جاتے ہیں اتنے تو کبھی نہیں دیکھے اور شاید اسی دن سب سے زیادہ نافرمانیاں ہوتی ہیں یہ پھر مار پڑے گی اس پہ بڑی مار پڑے گی سیدھی سی بات کہہ دوں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے آپ شادی پہ ہیں آپ 10 لاکھ کا جوڑا پہن لیں اگر آپ کے باپ کو اللہ نے 10 کروڑ دیا 10 لاکھ کا پہن لیں نو پرابلم لیکن نمائش کے لیے نہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے رجحانات کو درست کر دے پھر آپ دیکھیے جو حدیث تھی جس پہ بھی آپ کو تلاوت بھی سنائی آیت کی جو تلاوت ہے کہ لوگ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں تو ترمذی کی روایت ہے 3175 حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جن سے زنا چوری اور شراب خواری ہوتی ہے لیکن ان کے دل میں خوف الہی ہوتا ہے آپ نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی یہ نہیں بلکہ یہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں صدقے کرتے ہیں لیکن قبول نہ ہونے کے ڈر سے ڈرتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں اصل چیز قابلیت نہیں ہے قبولیت ہے تبھی یہ پڑھا کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اب دیکھیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کا گھر بنا دیا اور خوف کتنا کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا جب تک مہمان خوشی سے کھا پی کے فارغ نہ ہو جائے دل نہیں دھڑکتا پتہ نہیں ٹھیک بنا بھی ہے کہ نہیں تو آپ اور میں جب تک جنت میں نہ پہنچ جائیں نیکیوں میں بھاگیے شاید کوئی نیکی ہو جو اللہ کو پیاری ہو جائے اور جس کی وجہ سے ہم بچ جائیں اور کیا سیکھا خلال اور پاکیزہ رزق خانہ خشیت الہی اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کیا میں عمل صالح کی کوشش کرتی ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، زندگی میں عطا کردہ نعمتوں پر فخر نہیں کرنا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے. بولیے، جیسے ابو بکر عمر سے اور عمر ابو بکر سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. چلیے آگے دیکھیے، 78 سے 92 ٹاپک لکھتے ہیں. مانتے ہو کہ سب اللہ کا ہے، پھر اس کی کیوں نہیں مانتے؟ اسی کو شاید کسی نے کہا کہ رب کو تو مانتے ہیں، رب کی بھی مانو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اپنی نظریں رکھیں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے یہ کام آسان کرے گا. سارا دن کلمے کی تسبیح پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اصل مشکل کیا ہے؟ کہ اس کی بات مانی جائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. شرمندگی ہو رہی ہے؟ سر شرم سے جھکنے چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ مالک کہہ رہا ہے، جس کو ہمارے ایک ایک عمل کا پتہ ہے. اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے. اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا اختیار بھی وہی رکھتا ہے. کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے ویسی ہی بات کہی جو اگلے لوگ کہتے چلے آئے، کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی یہی وعدے ہوتے چلے آئے، کچھ نہیں، یہ صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. یہ کہہ کر قرآن کو لٹ ڈاؤن کرتے تھے، کہتے تھے اولڈ ڈیٹڈ بک، پرانی کتاب، 1400 سال پہلے کی کتاب. کب سے کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی، آئے گی، آئی تو نہیں. جیسے ایک سسٹر تھی تو بڑی ماڈ اسکاٹ تھی، قرآن شروع کیا تو کہنے لگی کہ اگر میں اپنی دوستوں کو یہ کہوں گی نا کہ میں قرآن پڑھنے لگ گئی ہوں تو وہ میرا مذاق اڑائیں گی، کیونکہ وہ کہیں گی ہاں یہ بھی کوئی کتاب ہے پڑھنے والی، تھی بھی بڑی انٹلیکچوئل گروپ سے. تو پھر کہنے لگی میں نے اس کا یہ علاج ڈھونڈا ہے کہ میں اپنی فرینڈس کو کہوں گی میں عربک کورس کر رہی ہوں. او لینگویج کورس، ماشاء اللہ، ویل ڈن. پھر وہ امپریس ہوں گی. یعنی آج ہم مسلمانوں کے لیے لفظ قرآن، قرآن کی تعلیم، قرآن کا استاد، قرآن کی خدمت ڈیگریڈڈ لفظ بن گیا. اس سے بھی زیادہ کوئی شرمندگی کا مقام ہے ہمارے لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر تم جانتے ہو. فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی. کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے. پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت بازمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے. ہے نا اللہ سے ڈرنے کی باتیں. پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا. اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ. یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے پھر تم کدھر جادو کر دیے جاتے ہو. حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا. اور یہ بالکل جھوٹے ہیں. آپ شاید نوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، لیکن اس صورت میں بار بار حق کی بات ہو رہی ہے. نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا. جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے، وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے. کیا سیکھا؟ اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ پوشیدہ اور غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے. خود سے پوچھئے، کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے؟ سمجھتے ہیں حاکمیت اعلیٰ، جس کا حکم نافذ ہوتا ہے. کیا میرا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے؟ سماعت اور بصارت کی نعمت کو اللہ کے کاموں میں استعمال کرنا ہے. بولیے، کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے؟ تو پھر اس کو اللہ ہی کے حکموں سے استعمال کرنا ہے. آخری رکوع ہے سورت کا, بڑا ہی خوبصورت. اگر وقت ہوتا اور مہلت ہوتی تو آپ کو اس کی پوری تلاوت سناتی کہ کیا کچھ اس میں خزانے ہیں. ابھی تو صرف ترجمے پہ اکتفا کریں گے. آیت نمبر 93 سے 118, ٹاپک لکھیے مقصد حیات. اف حسب تم انما خلقناکم عبسا, کیا بس تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تم کو عبس چھوڑ دیں گے, یعنی تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کیسے؟ قُل ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار, اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے, یعنی عذاب, تو اے رب مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا. ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں. برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو. جو کچھ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں. اور دعا کریں کہ میرے پروردگار, میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے. اے اللہ واپس لوٹا دے. آپ دیکھیے کہ موت کے وقت یہ بات کیوں, تاکہ چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمل کر لوں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا, یہ تو صرف ایک قول ہے جس کو یہ کہنے والا ہے. اس کے پسے پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک. پس جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچھ. جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات پانے والے ہو گئے, اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا, جو ہمیشہ جہنم واصل ہوئے. ان کے چہروں کو آگ چھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے. اور ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہ کی جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی, واقعی ہم تھے ہی گمراہ. اے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے, اب اگر پھر ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. اتنا ناراض کیوں ہے اللہ تعالیٰ ان سے؟ جواب اگلی آیت میں, میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں, تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما, تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. لیکن تم انہیں مذاق ہی میں اڑاتے رہے, یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق کرتے رہے. میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ زمین میں برسوں کے اعتبار سے کتنے سال رہے ہو. سوچیے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کتنے سال جیے ہو, وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے, ہمیں تو یہی لگتا ہے بس زندگی ایک دن کی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو, اے کاش تم اسے پہلے ہی جان لیتے. یہ اللہ کیوں کہے گا کم رہے گو؟ کیونکہ جب آگے آخرت آ رہی ہے اس کے مقابلے میں تو باقی بہت تھوڑے ہیں, 50-60 سال. کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ سوال ہے, اس پہ 3 سیکنڈ سوچئے. دو سوال ہیں. اف حسب تم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے, وہ بڑی بلندی والا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی بزرگ عرش کا مالک ہے. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں, بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے, بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں. اور کہو کہ اے میرے پروردگار تو بخش اور رحم کر, اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کیا پتہ چلا, اگر رحم بھی کوئی کرے گا نا ہم پہ تو اللہ ہی کرے گا. سورت کا آغاز کیا تھا؟ قد افلح المومنون. اور سورت کے اینڈ پہ سیکنڈ لاسٹ آیت کیا ہے؟ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وہاں فلاح والے تھے، یہاں غیر فلاح والے ہیں. اس انجام سے بچنا چاہتے ہو؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت آیتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس رکوع کی تفسیر ہم آپ کو بھیجیں گے، اس پہ الگ سے بھی لیکچرز ہو چکے ہیں اور تفسیر میں تو ہوتے ہی ہیں. یقین کریں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سننے والا ٹاپک ہے جن کے دل ابھی کھلے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں اللہ نے اس طریقے سے کھول کھول کے بات کی ہے کہ موت کے وقت ایک انسان جس نے زندگی ضائع کر دی ہوتی ہے وہ کیا حسرت کرے گا. کاش ایک بار اللہ واپس ڈال دے تاکہ وہ کام کر رہا ہوں جو چھوڑے ہوئے تھے. لیس پرائرٹی تھی دین اس کے لیے، خواہش کرتا ہے کہ وہاں ہو. اور یاد رکھیے کہ موت کی صورت میں ہمارے کاسٹیومز اتر جائیں گے اور ہم سب اپنی اصل میں آ جائیں گے. ضرورت اس بات کی آج اس مقصد حیات کو سوچیں. اور مسند احمد کی روایت ہے، جلد 5 صفحہ 243، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ، جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے. فتنوں کی موت نہیں مانگنی چاہیے، تو شعور سے مانگیے. اور عمل کی باتیں چند کر لیتے ہیں. پہلے کیا سیکھا اس آخری رکوع سے؟ برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے. کتنے لوگ تیار ہیں؟ یہاں تو سارے تیار ہیں. تو اگر بھائی بہنوں سے جھگڑے ہو گئے تو سسرال والوں سے، اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو جواب میں کیا کریں گے؟ کتنے لوگ؟ انشاءاللہ. تو پھر اصلاح ہو رہی ہے، اس کا مطلب الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کسی کو برا کرنے کی توفیق ہی نہ دے، اور اگر کچھ ہو جائے تو آپ کا دل بڑا کر دے، آپ اس کو یہ کہہ کر معاف کرے کہ اللہ میں بھی تو اتنے گناہ کرتی ہوں نا، میں بھی تو بڑے غلط کام کرتی ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ کچھ کر لے تو کیا بڑی بات ہے. پھر سوال کیجئے خود سے، کیا میں شیطان کے وسوسوں میں تو نہیں آ جاتی؟ یہ سچی بتاؤں، یہ وسوسے ہوتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میں اس کو بخشوں گی نہیں. بس مائیں کہتی ہیں میں اس کو دودھ نہیں بخشوں گی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. بعض بیویاں کہتی ہیں شوہروں کو، سب کو معاف کر دیجئے، یہ رشتے جوڑنے والا سال ہے انشاءاللہ. پھر شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس بات پر یقین کرنا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کیا مجھے اس کا یقین ہے کہ قیامت کا دن آئے گا اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. تو یہ سورت مومنون تھی، ایمان کی روشنیاں پھیلانے والی سورت. اب آگے سورت نور ہے، انشاءاللہ اس کا انٹرو تھوڑا سا لیں گے، لیکن پہلے چند آیتوں کی تلاوت. یہ پچھلی آیتوں کو ساتھ ملا لیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
الحمد لله. سورة نور. چند باتیں سورة نور سے پہلے بہت ہی اہم ہیں. آپ دیکھیے کہ اس سورت میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے, اللہ نور السماوات والارض, 64 آیتیں ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی معاشرے میں بھی روشنیاں بکھیرنے والی صورت ہے. اگر آج اس ماڈرن دنیا کا ہم جائزہ لیں تو دنیا میں کسی کو تھرڈ ورلڈ کہہ کر, کسی کو یورپ کہہ کر, کسی کو سپر پاورز کہہ کر مختلف حصوں میں بانٹا گیا, اور کچھ ملکوں کے بارے میں ہمارا گمان کیا ہے کہ وہاں کے رہنے والے بہت خوش نصیب ہیں, گویا کہ وہاں کے کاغذات مل جائیں تو یہ جنت کے سرٹیفکیٹس ہیں. ٹھیک ہوگی بات, ہمیں اس سے کیا لگے, میرا آپ کا اس سے کیا تعلق, لیکن ایک چیز جس کو آپ کو مجھے آج اس صورت کے شروع کرنے سے پہلے سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ آج دنیا کا ایک بیشتر حصہ زنا میں ڈوب چکا ہے. اگر آج کے دور میں کوئی نبی بھیجا جاتا تو اس کی قوم میں جو سب سے نمایاں اور بڑی خرابی دیکھی جاتی وہ زنا اور اس کے متعلقات تھے. جیسے آپ نے دیکھا کہ حضرت صالح کو بھیجا گیا تو اس قوم کا ایک جرم تھا, قوم شعیب آئے تو قوم مالی خیانتوں کا شکار تھی, حضرت لوط کو ایک ہومو سیکشل قوم کی طرف بھیجا گیا, تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ زنا چاروں طرف ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج اس کی شکلیں بدلتی جا رہی ہیں. ہم انشاءاللہ اس پوری سورت کا جو مین ٹاپک ہے زنا اور سد زنا, برائی کیا ہے, کیا اس کی لمٹس ہیں, کچھ سزاؤں کا بھی ذکر ہے, لیکن وہ کیا مینس ہیں جن کو یوز کرنے سے ہم اپنے گھروں سے لے کر اس پوری دنیا کو اس بے حیائی سے بچا سکتے ہیں. لوگ آج بے بس ہیں, اور یاد رکھیے کہ آج اسلام کی نگاہ سے ہم جس چیز کو جرم کہتے ہیں ویسٹرن لوگ اس کو جرم نہیں کہتے. وہاں لیونگ ٹوگیدر کرائم نہیں ہے, وہاں شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کا ساتھ بیٹھنا ملنا جلنا جرم نہیں ہے, ہومو سیکشوالٹی جرم نہیں ہے, ٹو بی لیسبین جرم نہیں ہے. اس کے باوجود آج وہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ہماری نسلوں کو ان جرائم سے بچائے جو سیکشولی ابیوز کا نتیجہ ہے. اتنا زیادہ وہ لوگ خود بے بس ہیں اس پہ کہ اب تو قوانین بھی ان کے ہاتھوں میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے, کوئی قانون کام نہیں آ رہا, ہر طرف خرابی ہے, اور ان کے اپنے انالسٹس جو ہیں وہ ان کو بڑے بڑے فگرز دے رہے ہیں, خوف اور فیئرز ہیں. میرے پاس بہت سی رپورٹس ہیں, پچھلے سالوں میں شیئر بھی کی تھی, لیکن اب میری رپورٹس چھوڑ دیجئے, آپ خود گوگل پہ ڈال کر ذرا سا چند چیزوں کو چیک کر لیجئے, آپ کو فگرز اینڈ فیکٹس دکھیں گے. ہر 49 سیکنڈ میں ایک ریپ ہو رہا ہے بسٹ میں, اور 12 سال سے کم عمر کی بچیاں موسٹلی اس برائی میں انوالو ہیں, اور 92% بچیاں صرف اپنے گھر کے محرم رشتوں کے ہاتھوں اپنی عزتیں کھو دیتی ہیں. اور ان کے اپنے تبصرہ نگار کہتے ہیں کہ بہنوں کے کمرے بھائیوں سے الگ کرو. وہ سارے مینس جو اسلام نے اس ایک صورت میں دے دیے, اگر آپ اور میں اس کو دنیا میں امپلیمنٹ کر دیں تو یہ دنیا برائی سے پاک ہوگی. پھر ایک بات کر کے پھر چلتے ہیں آگے انشاءاللہ, جو بھی آپ کے نصیب میں ہے. وہ کیا ہے کہ پانچ چیزیں مقاصد شریعت ہیں. اللہ نے جو شریعت بنائی ہے نا ہماری آپ کی اسلام, اس کے پانچ بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد نسب کی حفاظت ہے. ہر پیدا ہوتے بچے کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کا باپ کون ہے. باقی تو بعد کی باتیں, روٹی پانی کھانے جانے. آج باہر کی حکومتیں جس طریقے سے بچوں کو سپورٹ کرتی ہیں, آپ کو میں سناؤں حیران ہو جائے آپ. ایک ایک بچے کو تول تول کے کھانے کو, پینے کو, پڑھنے کو, لکھنے کو دیتے ہیں, لیکن وہ معاشرے بھی ان بچوں کو باپ نہیں دے سکے. میجورٹی آف وومن جب ماں بنتی ہیں تو لیبر روم میں وہ اکیلی جاتی ہیں. ہاسپٹلس میں بچے کا باپ کون ہے یہ خانہ خالی ہوتا ہے. ایک عورت کے پاس تین چار قسم کے بچے ہوتے ہیں. اور کسی نے اپنا ایکسپیرئنس بتایا کہ ایک عورت جو بلیک تھی, پانچ چھ مختلف کلچر کے بچے, کوئی چائنیز لگ رہا ہے, کوئی جاپنیز ہے, تو کوئی کچھ لگ رہا ہے, وہ ان کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہی تھی. یہ کہتی ہیں کہ میں یہ سمجھی کہ یہ کوئی ڈے کیئر سے تعلق رکھتی ہے اور وہاں کے بچوں کو سیر کرانے آئی ہے. یہ وہاں کا کامن کلچر ہے, بچوں کو لے کر سیر کرنے کے لیے ٹیچرز جاتی ہیں. اس نے اسی گمان میں پوچھ لیا تو کہنے لگی نو دے آر مائی کڈس, کہتی یہ میرے بچے ہیں. تو یہ جو بات کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی. میرے ویسے ہماری کیوریوسٹی کی عادت تو ہے ہی ہے کہ یہ ہر رنگ کا بچہ ہے تو اس کا میاں کس کلچر سے ہے. تو اس نے پوچھا اوکے گڈ, بات چیت کرتے کرنے میں پوچھا اوکے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہسبینڈ کی نیشنلٹی کیا ہے. کہتی نو آئی ایم ناٹ میرڈ, میں نے ابھی شادی نہیں کی. کہتی واہ وائی؟ کہتی بیکاز آئی کوڈنٹ فائنڈ دا رائٹ پرسن جٹ, مجھے ابھی تک وہ مرد ہی نہیں ملا جس سے میں شادی کر لوں. اور انہیں ٹرائل اور ایرر میں چار چھ دس بچے جمع ہو گئے ہیں. یہ اس سوسائٹی کی بڑی ہلکی پکچر ہے. اب صبح صبح اٹھ کر نکلیں, سب سے پہلے آپ کو گاڑیاں جن عورتوں کی دکھیں گی نا, وہ مدرس ہوتی ہیں جنہوں نے جاب پہ جانے سے پہلے اپنے نیو بورن بیبیز کو ڈے کیئر سینٹرز میں چھوڑنا ہوتا ہے. عام لوگوں نے اگر 7 بجے جاب پہ پہنچنا ہے تو 6 بجے نکلیں گے, یہ 5 بجے نکلتی ہیں. پہلے اپنے بچے کو کسی ڈے کیئر میں چھوڑیں گی, پھر وہاں سے جاب پہ جائیں گی, کیونکہ نو ون از دیئر ٹو کیئر ٹیک کیئر آف دیم. مرد نام کا تصور نہیں ہے, نسلوں کی نسلیں ہیں. ایک گھر میں ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, نانی بھی ہے, لیکن ددھیال, دادی اور باپ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس سے پھر اوپر جو کچھ بڑھ گیا یہ تو ابھی اس وقت موقع نہیں ہے. آپ نے میں نے سورت نور کو سننا ہے شکر اور تشکر کے جذبوں سے. اور آج وہ جراثیم جو کل باہر کی دنیا میں عام تھے اب ہمارے کلچر میں بھی دیکھنے لگے. ہمارے مسلم ملکوں میں بھی یہ چیز پلیگ کی طرح پھیل رہی ہے. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ اور خدا فراموش لوگ باہر کی یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے, جنہوں نے اپنے عقائد تو سمجھے نہ دوسروں کے لے کر آ گئے, جن کی پارٹیز میں شراب ہے اور جن کے ساتھ اگر سیکرٹری ساتھ نہ بیٹھے تو بات نہیں بنتی. ہوں گے تھوڑے لیکن ہیں, پورے فگرز کے ساتھ بات کر سکتی ہوں آپ سے. بڑی بڑی کمپنیز کے اندر اٹھنے بیٹھنے والے, بڑے بڑے ہوٹلز میں میٹنگز کرنے والے, ایک طرف وہ لوگ ہیں اور ایک طرف بالکل جاہل ان پڑھ بندہ کہ جس کو بیوی اور بھابھی کا فرق ہی نہیں پتہ, جو آپ کے ارد گرد بہت سارے مل جائیں گے آپ کو. جہالت اتنی ہے کہ ایک عورت جب کسی گھر میں بیاہ کے آتی ہے تو کہتے ہیں اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس کس کی بیوی ہوں. یہ آپ کے ارد گرد کی کہانی ہے, میں اس شہر کی بات نہیں کر رہی, لیکن میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں جہاں جہالت ہوگی وہاں زنا ہوگا. وہ ماڈرنائزیشن کے نام پہ کرتے ہیں, یہ جاہل ہونے کے نام پہ کرتے ہیں. آئیے اللہ سے دعا کر کے شروع کرتے ہیں. ٹاپک لکھ لیجئے پہلی 10 آیتوں کا, زنا حرام ہے. پھر نیچے سلیش ڈال کے لکھیے حفظ نسب کے لیے, یعنی نسب کی حفاظت کی وجہ سے اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی. ذرا انداز تو دیکھیے, ایسے لگ رہا ہے جیسے ریڈیو اسٹیشن سے ایک اعلان آتا ہے, یہ خبریں آپ ایف ایم ریڈیو فلاں فلاں چینل سے سن رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا کہ جس کو ان باتوں پہ اعتراض ہے وہ ہم سے بات کرے. یہ میری طرف سے نازل کیے ہوئے نفل نہیں ہے, سنت نہیں ہے, فرض ہیں اور حکم کے درجے پر ہیں یہ باتیں. کیسے؟ یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں یعنی احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو. ان حکموں میں سے پہلا حکم کیا ہے؟ زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے. اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو, ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے. زانی مرد سوائے زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتا, یعنی چوائس بتائی گئی ہے کہ جو زنا کرتے ہیں پھر ان کا ایسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو اسی سے میں انوالوڈ ہوں, اور زنا کر عورت بھی سوائے زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی, اور ایمان والوں پر یہ حرام ہے. کون؟ زانی مرد اور عورت بھی اور ایسے نکاح بھی. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ, اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو, یہ فاسق لوگ ہیں. ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا گواہ سوائے ان کی اپنی ذات کے کوئی اور نہ ہو, ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں, اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. یہ طلاق کی ایک قسم ہے جو شوہر بیوی میں ہوتی ہے اور اس کو لیان کہتے ہیں. اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے, اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا عذاب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو. اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی, اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ تھی زنا کی مختلف سزائیں. ایک تو عام سزا تھی, دوسری بے گناہ عورت پہ تہمت لگانے کی سزا تھی, اور تیسری تو ایسی بات تھی کہ جو کوئی کسی سے جا کر پوچھ بھی نہیں سکتا, اور وہ کیا تھی کہ جب کوئی مرد خود اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ کیا کرے. دیکھیے اسلام میں زنا کی سزا بہت سخت ہے. شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو رجم کی سزا ہے, یعنی اتنا پتھروں میں ڈبو دو کہ ان کی قبر اسی میں بن جائے. وائے اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ گھر میں موجود ہے بیوی, تمہیں باہر کی کیا ضرورت ہے؟ شوہر موجود ہے, تمہیں کسی غیر مرد سے خاک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے اسلام کی سزائیں بہت بہت زیادہ انصاف والی ہیں. غیر شادی شدہ لڑکا لڑکی وہ زنا کر لیں, 1 سال کی جلا وطنی 100 کوڑے. کیوں ہوتا ہے یہ زنا؟ کیونکہ شادیوں میں دیر ہے, ابھی جہیز کی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں, ابھی پڑھ رہے ہیں. کم از کم 10 چیزیں تو میں آپ کو گنا سکتی ہوں جو آج مسلمان لڑکے لڑکیوں کی شادی کے رستے کی رکاوٹ ہے, اور 10 میں سے 8 کا تعلق پیرنٹس سے ہے, معذرت کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بیٹی بیٹے کی شادی کر دو, اگر بالغ ہونے کے بعد اگر نکاح نہیں کیا اور وہ کسی خرابی میں پڑ گئے ماں باپ جواب دہ ہوں گے. آج ماحول دیکھ لیجئے, کلچر دیکھیے, معاشرت دیکھیے, معیشت دیکھیے, ایڈورٹیزمنٹ دیکھیے, ایڈز دیکھیے, ہر چیز 2 لفظوں کو پروموٹ کرتی ہے, سیکس اینڈ رومانس, لو. دل تو ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں. آج ہم کون سے کوئی بہت پاک صاف رہ گئے, لیکن شادی ابھی نہیں ہو سکتی. باہر کے ملکوں میں قانون ہے 18 سال کا, 18 ایئر سے بلو کے بچے بچی لڑکے لڑکی کا نکاح نہیں کر سکتے, شادی نہیں کر سکتے, نکاح سے مراد ہے. ہاں زنا کے لیے اب جو اس وقت کی سجیشنز ہیں وہ ہائی اسکول نہیں رہا, اب وہ بیفور ہائی اسکول, آپ کہہ لیجیے سکس سیونتھ گریڈ میں بچوں کو ہر وہ سہولت پیش کری جا رہی ہے کہ جو ان کے بقول اس عمر میں بچوں کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیے کیا ان کو گناہ کا احساس ہوگا؟ وہ کہتے ہیں یہ ضرورت ہے. جیسے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانا ہے نا, تو جب جسمانی بھوک لگے گی تو اس کو پورا کرنا ہے, لیکن شاید ہی نہیں ابھی کرنے دینی ان کو. آپ مجھے بتائیے جب ادھر سے یہ کلچر ہمارے ملکوں میں آ گیا, آج 25-25, 30-30 سال کے جوان بیٹے ہو جاتے ہیں, ابھی ان کی شادی کا آپ کا موڈ ہی نہیں بن رہا, ابھی یہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے. کب؟ ایک سال کا کھڑا ہو گیا تھا بیچارہ, آج تک کھڑا. آپ اس میں سارے وہ سدے ذرائع پڑھیں گے, سارے ایشوز کو سائڈ پہ کر کے لیان کے بارے میں سمجھ لیجئے. اسلام نہیں چاہتا کہ یہ سزا ملے, اس لیے اگر کوئی کسی کو دیکھے تو چپ, خاموش. کسی نے دیکھ لیا اب کیا کرے؟ خاموش. کب تک؟ جب تک چار لوگ اور ساتھ نہ جمع کرے. یعنی زنا کی سزا سے پہلے چار لوگوں کی گواہی ایسی نہیں کہ میرا خیال ہے, آئی تھنک, کوئی فلرٹ ہے, نہیں, بالفعل زنا کے فعل عمل کو ہوتا دیکھ کر ایکسپلین کرنا پڑتا ہے عدالت میں. اب کیا کریں؟ ایک نے دیکھا نہیں ہے کوئی, چپ کر جاؤ. دو نے دیکھ لیا, دو اور کوئی نہیں, خاموش. تین نے دیکھ لیا ایک عمل ہوتا, نہیں بول سکتے جب تک چار نہ ہو. ان تین میں کوئی ایک جا کے عدالت میں کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے کسی کو یہ برا فیل کرتا دیکھا ہے, پولیس اس کو چھوڑ کر اس کو پکڑ کر 80 کوڑے مارے گی تہمت کے کہ تجھے جرات کہ نہیں تو چار گواہ لا, نہیں تو نہیں. اب ایک صحابی تھے, انہوں نے اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھا. یہ ہمارے آپ کے سیکھنے کے لیے اللہ نے ساری مثالیں وہیں سے قائم کی. اب انہوں نے دیکھ لیا, اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو دیکھا اس حال میں. کہا اچھا تین گواہ لے کر آؤ. اللہ کے نبی ایسے وقت میں ایک شوہر گواہ ڈھونڈے گا؟ میری بات پہ اعتبار نہیں. کہا جو مرضی ہے, تمہیں تہمت کے حد لگے گی. اب وہ صحابی پریشان تھے, سچے تھے, میں کیا کروں؟ اس پہ یہ آیتیں اتری تھی کہ اب کوئی باہر کو تو آپ دیکھ کے چپ کر جائیں, لیکن شوہر بیوی کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ تو پھر اس پہ لیان کا حکم ہے. یہ دیکھیے گا ذرا, مرد کی گواہی ہوتی ہے. کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا جس کا وہ خود آنکھوں دیکھا گواہ ہے, عدالت میں یا حاکم کے سامنے جا کر چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے, اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت. اسی طرح پھر وہ پیچھے ہوگا, بیوی کو آگے لایا جائے گا, وہ بھی یہی گواہی کھائے گی لفظوں کے فرق سے. آپ پڑھ لیجئے گا اس کو بعد میں, کیا پتہ چلا کہ اسلام زانی کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتا, اور وہ مرد جس کے گھر میں ایک زانیہ عورت ہو اسلام اس کو نہیں رہنے دے گا. یوں اس سے نسلیں بگڑ رہی ہیں, اور آج یہ ہو رہا ہے. صرف عزت کے نام پہ کدھر جائیں گے, کس کو بتائیں, کون کھلائے گا, بچے ہیں, اور گناہ کی زندگیاں گزارنے والے جوڑے, آج ان کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس ساری گندگی سے بچا کے رکھے. کیا سیکھا؟ ہر وقت توبہ استغفار کرنی ہے, اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہوئے برائی سے بچنا ہے, برائی کرنے والوں کو سزا دیتے وقت ترس نہیں کھانا, اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھنی ہے, سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا, جھوٹی قسمیں نہیں کھانی, کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھنا, اور اللہ تعالی ہمیں اب توفیق دے. اگلی آیتیں بہت ہی ایموشنل کر دینے والی آیتیں, آیت 11-20. اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ ایک تہمت لگی تھی, اس کا ذکر ہے اس کے اندر. ٹاپک لکھ لیجئے, واقعہ عفق. عفق کہتے ہیں طوفان کو, یعنی سلینڈر کہہ لیجئے, کیسے کسی کے خلاف ایک باتوں کا طوفان کھڑا گیا. اور سلیش کر کے لکھیے, اشاعت فحش, یعنی کچھ لوگ ہیں جو بے حیائی کو عام کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ گندگی کو ٹریش کین میں ڈالنے کی بجائے پورے گھر میں پھرائیں, ٹیبل پہ لا کے رکھ دیں اور ڈرائنگ روم کا چکر لگوا دیں تو وہ چاروں طرف پھیل جائے گی. اسلام کا مزاج کیا ہے کہ اس کو ڈمپ کر دو. برائی, بری باتیں, گندگی, ان چیزوں کا زیادہ تذکرہ بھی نہ کرو, کیونکہ یہ چیزیں پھر سننے سے سن کے بندہ سن ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا, ان الذین جاؤ بالعفقی, جو لوگ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے, تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے, اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا, عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے, اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے. اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک کمائی کیوں نہ کی, کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے. وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے, اور جب گواہ نہیں لائے تو بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. یہ آیت تدبر بھی ہے اس بارے کی, غور سے سنیے گا. بہت پیارا مینر دیا گیا ہے مسلم سوسائٹی میں رہنے والوں کو, جب کہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں بالکل خبر نہ تھی, گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے تھے, لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. یعنی ایک بے گناہ عورت پہ الزام لگانا. تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی نہیں چاہیے. اپنے لیے عمل نوٹ کر لیں, کبھی کسی کی ماں, بہن, بیٹی, شوہر, بھائی اور جو بھی ہے اس کے بارے میں زبان نہ کھولے. ہو سکتا ہے اس کا جرم چھوٹا ہو جائے اور آپ کا جرم بڑا ہو جائے. یا اللہ تو پاک ہے, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے, تو تم پر عذاب اتر جاتا. تو یہ تھا واقعہ حضرت عائشہ پہ تہمت کا. بخاری کی روایت ہے 3388. حضرت عائشہ کو جب اپنے اوپر تہمت لگنے کا علم ہوا اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس کا علم آپ کے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے, تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑی. جب ذرا ہوش میں آئی تو سارا جسم تپ رہا تھا اور زور کا بخار چڑھا ہوا تھا اور کانپ رہی تھی. آپ کی والدہ نے اسی وقت لحاف اڑھا دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ کی پاک دامنی کے بارے میں یہ والی آیتیں جو بھی پڑھی ہیں یہ آیات نازل ہوئیں. یاد رکھیے گا, اس رکوع میں جو کچھ ہے اگر صرف اس پہ غور کر لیں تو ہمارے معاشروں کی تطہیر ہو سکتی ہے, سارے ایوننگ سپیشلز بند ہو سکتے ہیں. ہر وہ اخبار جس کا مقصد ہی افواہیں پھیلانا, سکینڈلز کو عام کرنا, اداکاروں, گلوکاروں اور سیاستدانوں کے بارے میں لوگوں کو بے تکی باتیں بتانا ہے, سب بند ہو جائیں گے. ان سب کو کوڑے پڑیں گے 80-80. اتنا بڑا گناہ. تو کیا بتایا؟ مسند احمد کی روایت ہے 279, بندگانے اللہ کو تکلیف نہ دو, یعنی اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دیا کرو, نہ ان کو آر دلاؤ, ان کی خفیہ باتوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ٹٹولے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور اسے یہاں تک رسوا کرے گا کہ اس کے گھر والے بھی اسے بری نظر سے دیکھنے لگیں گے. استغفر اللہ. اور حضرت عائشہ پہ یہ جو تہمت لگی تھی, الحمدللہ اس کو بھی بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہے. آپ اس کو کوئی اگر لنک ہے تو بھیج دیجئے تاکہ جن لوگوں نے کبھی نہیں سنا یہ واقعہ ان کا تک پہنچ جائے. لیکن یہاں صرف اس کے کچھ سیکوینسز سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہر طرح کی مشکل میں ڈالا. ان میں سے ایک یہ آزمائش تھی. حضرت عائشہ آپ کی بڑی پیاری بیوی تھیں, پاک تھیں, واحد بیوی تھی جو آپ کو باقرہ حالت میں ملی. ایک جنگ میں جب کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھیں, قضائے حاجت کے لیے گئیں اور اتنے میں قافلہ کوچ کر گیا. یہ کہتی ہیں کہ میں جب اپنی جگہ پہ واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا. عقل مندی کی انہوں نے کہ اگر ادھر سے ادھر چلی گئی تو گم جاؤں گی. وہیں درخت کے نیچے چادر لے کر لیٹ گئیں کہ جب مجھے وہاں جا کر یہ لوگ نہیں پائیں گے تو واپس ادھر ہی آئیں گے. بس اس کے بعد کیا ہوا کہ صفوان بن معطل نام کے ایک صحابی, جن کا کام کیا تھا کہ قافلے کے اٹھنے کے بعد وہاں سے گری پڑی چیزوں کو اٹھاتے اور آخر میں آگے جاتے تھے, وہ وہاں آئے. درخت کے نیچے ایک مرد کو لیٹا دیکھ رہے, ان کو تب تک یہ نہیں پتا تھا کہ مرد بھی ہے کہ عورت ہے. یہ سوچ کر کے اوہو قافلے سے کوئی پیچھے رہ گیا, ان کی زبان پہ لفظ تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ آواز سن کے عائشہ نے اچانک بے خیالی میں منہ سے چادر ہٹائی, تو صفوان جو پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے, اور یاد رکھیے کہ سورت احزاب پہلے نازل ہوئی تھی, سورت نور بعد میں ہوئی تھی. حضرت عائشہ نے واپس چہرے کو چھپا لیا. صفوان سمجھ گئے کہ آج نبی کی بیوی پیچھے رہ گئی ہے. اپنا اونٹ لاتے ہیں, نبی کی بیوی کے پاس رکھتے ہیں, اپنا منہ پیچھے کرتے ہیں اور اشارے سے ان کو کہتے ہیں کہ آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں. بی بی عائشہ اونٹنی پہ بیٹھتی ہیں کجاوے میں, اور اس کے بعد صفوان پیدل چل کے چند گھنٹے کے فرق سے قافلے کو مل گئے. کتنی کو دیر لگی ہوگی. اللہ کا کرنا دیکھیے کہ دور سے ان کو آتا دیکھا تو کس نے دیکھا؟ عبداللہ بن ابی نے, جس کے دل میں پہلے ہی نفس سلم سے بغض اور حسد تھا. یاد رکھیے آپ کے مخالف آپ کی غلطیاں ٹٹولنے کے لیے بھی آپ کو سنتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں. وہ آپ کے پاس کیا سوچ کر آتے ہیں کہ ہم ان کی غلطیاں چنیں یا پھر ان کی کوئی اچھی چیز لیں اور ہم بھی کریں؟ چلیے دونوں اچھی ہیں اگر نیت اصلاح کی ہے تو. بس اس شخص نے بدبختی کی حد کر دی, جا کے کہنے لگا یہ نبی کی بیوی بچ کے نہیں آئی, یہ جان کے رہ گئی پیچھے. عائشہ کو کچھ نہیں پتا, گھر آ گئیں, اللہ کے حکم سے بیمار ہو گئیں. ان کو کچھ نہیں پتا کہ مدینے کی گلیوں میں ان کے بارے میں باتیں کیا ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی پریشان, دکھی, سٹریس بہت ہوتا ہے. اور نبی کی ذات کو بدنام کرنا اصل میں دین کو بدنام کرنا تھا. جیسے آج لوگ نبی کے کارٹون بناتے ہیں نا, اسی طرح اس دور میں بھی ایسے شاتم رسول موجود تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ایک چیز نوٹ کرتی تھی بس, کہ بیماری کے دنوں میں جو نفس سلم کی توجہ میری طرف بڑھ جاتی تھی, بہت کیئرنگ ہو جاتے تھے, اس دفعہ وہ نہیں ہے. تو مجھے یہ بات چبھتی تھی, اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اور باہر کی دنیا میں کیا تھا, اللہ کے نبی کو لوگ مشورے دے رہے تھے, کوئی تسلی دے رہا تھا تو کوئی یہ بھی کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں چھوڑ دیجیے عائشہ کو, آپ کے لیے اور بڑی بیویاں. اتنے میں ایک دن حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے ام مستخ کے ساتھ باہر گئیں. اس دور میں عورتیں کھلے کھیتوں میں جاتی تھیں. ام مستخ کا کپڑا اپنے ہی پاؤں میں اٹکا تو چوٹ لگنے لگی, تو عربوں کے کلچر کے مطابق ان کے منہ سے کیا نکلا, اے مستخ تیرا برا ہو, جیسے ہمارے طور پہ کہتے ہیں تیرا بیڑا تر جائے, کچھ اس طرح کا جملہ. اپنے بیٹے مستخ کو انہوں نے برا کہا. عائشہ بولی, کہنے لگی ہے ام مستخ, یہ رشتے میں خالہ بھی تھی ان کی, اپنے بیٹے کو کیوں برا کہہ رہی ہو, وہ تو بدری صحابی ہے. کہنے لگی ہاں میں اس کو برا کیوں نہ کہوں, تیرے اوپر باتیں چھانٹنے میں وہ سب سے آگے ہے, یہاں سے خالہ کا رشتہ دیکھیے گا. کہنے لگی میرے پہ باتیں کون سی؟ کہتی تجھے نہیں پتا؟ کہا مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے ساری کہانی سنا دی. بس پھر عائشہ تھی اور آنسوؤں کی جھڑی تھی. کہتی آپ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی میرے سے ذرا خاموش خاموش ہیں. گھر آ کر اجازت طلب کی, اللہ کے نبی میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں کچھ دن کے لیے. کہتی خلاف توقع اور خلاف معمول. کہنے لگے ہاں چلی جاؤ. اس پہ بھی دکھ ہوا, کیونکہ آپ جانتے ہیں جب شوہر بیوی میں پیار ہوتا ہے تو وہ دور جانے پہ بھی نہیں خوش ہوتے, تو وہ جانے کی اجازت دے دیں تو بھی برا, نہ دیں تو بھی برا. آج اللہ کے نبی نے دے دی اجازت, پہلے اس طرح نہیں دیتے تھے. خیر اس کے بعد جو ہوا وہ آگے پورا بخاری کا واقعہ موجود ہے, جس کا آخری حصہ آپ کو سنایا ہے, کہ ماں بھی رو رہی ہیں اور باپ بھی, اور دونوں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. وہاں پھر عائشہ صدیقہ روئیں, اور جو کچھ بھی ہوا کچھ دن گزرے. کہنے لگی غلط بات سن سن کر آپ لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ بات ہے, لیکن میں تو وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. کہتی میں دکھ اور صدمے سے یعقوب کا نام بھی بھول گئی, کہ واللہ المستعان ولا ما تصفون فصبر جمیل انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, دو تین دن پہلے پڑھ کے آئے ہیں. بس اس کے بعد ایک دن اللہ کے نبی نے یہ تک کہہ دیا کہ عائشہ اگر تیرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بتا دے, میں اللہ سے دعا کروں گا معاف. کہتی بس وہ پھر میرے آنسو تھم گئے, میں نے کہا میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہوں گی. اور کہتی ہیں کہ میں سجدے میں تھی کہ سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ وہی کے اثرات ہیں, آپ کو سردیوں میں بھی پسینہ آنے لگتا تھا. کہنے لگی میرے دل میں آیا دیکھنا اب اللہ ان کو میری بے گناہی بتائے گا, اللہ کرے ہمارے بھی دامن اتنے پاک ہوں. کہتی ہیں یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن میں 10 آیتیں آ جائیں گی جو قیامت تک کے لیے میری بے گناہی کو ثابت کریں گی. بس یہ آیتیں نازل ہوئیں تو کہتی ہیں اللہ کے نبی کا چہرہ ایسے کھلا کہ جیسے چاند بادلوں میں سے دکھتا ہے. وہ سارا کلک دور ہو گیا نا. دیکھیں شوہر بیوی ناراض ہوتے ہیں نا تو صرف بیوی نہیں جلتی, شوہر بھی جلتا ہے. یہ الگ بات ہے, دونوں انا میں پڑے رہے, وہ بھی نہیں خوش تو یہ بھی نہیں خوش. تو جب دل کا غبار اتر گیا تو اللہ کے نبی بھی خوش تھے. کہا عائشہ مبارک ہو تجھے, اللہ نے تیری بے گناہی ثابت کر دی. ماں نے کہا عائشہ اٹھ, اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر. کہتی ہوں ان کا تو نہیں کروں گی, میں تو اس کا کروں گی جس نے میری بے گناہی ثابت کی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمارے دامن اتنے پاک کرتے ہیں, بہو بیٹیاں بچیاں کنواریاں اپنے دامن کو پاک رکھیے. آپ کی زندگی میں شوہر سے پہلے کوئی مرد نہ آئے, نہ خوابوں میں, نہ خیالوں میں, نہ فیس بک میں, اور نہ پروفائلز میں, اور نہ اسنیپ چیٹ میں, اور جو کچھ بھی ہے اس میں. جتنا دامن آپ کا پاک ہوگا آسمانوں سے آپ کی بے گناہیاں ثابت ہوں گی. بارہویں پارے میں پڑھا تو حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہوئی ہے, مرد تھا, اور یہاں ایک عورت کی بے گناہی ہے. یہ سچے لوگ ہیں, اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے. تو سیکھنے کی بات تو میں مزید باتیں, دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کے لیے فضل کی دعائیں کرنی ہیں, خود سے پوچھنا ہے کیا میں قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر کرتی ہوں, کیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی ہوئی نصیحتوں پہ عمل کرتی ہوں, برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے, کیا میں دوسروں کے بارے میں نیک گمان رکھتی ہوں, برائی پھیلانے والوں میں حصے دار نہیں بننا. اور آج اپنے گھر کو ہر اس چیز سے پاک کرنے کی نیت کیجیے لہجہ لہجہ, کہ جہاں سے کسی نہ کسی طرف سے کچھ آندھی آ رہی ہے, کچھ مٹی آ رہی ہے برائی کی. یاد رکھیے کہ زنا کا فعل ایک دم نہیں ہوتا. اب یہاں سے آگے آیت 21 سے آخری دو رکوع سے پہلے پہلے پوری سورت نور کا ایک ٹاپک لکھ لیجئے, الگ الگ بھی لکھاؤں گی. سد ذرائع زنا, زنا کے آگے دیوار بنانے والے طریقہ کار, جس میں سب سے پہلا کیا ہے جو ابھی ہم دیکھیں گے, آیت 21 سے 26. ٹاپک ہے پاکیزہ معاشرے کے لیے اقدامات. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, جو شیطانی نقش قدم پر چلے گا وہ بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دے گا. پوچھئے خود سے میرے گھر میں شیطان کے قدم کون سے ہیں؟ جائے نماز تو نہیں ہوگا نا, قرآن تو نہیں ہوگا نا. ہر وہ چیز جو آپ کو شیطانی چیزیں دکھائے, سنائے, بلائے اور دل میں شیطانی خیالات ڈالے, ان سب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہیں کھانی چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے. اس آیت کو نوٹ کیجئے, یہ بھی آیت تدبر ہے آج کی. رشتوں کو جوڑیے. ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ مستو وہ میری بیٹی پہ تہمت لگا رہا تھا جس کی کفالت میں کرتا ہوں. قسم کھا لی آج کے بعد مستو کو ایک پیسہ نہیں دوں گا. حق تھا کہ نہیں ابو بکر کو؟ باپ ہونے کے ناطے تو پورا حق موجود تھا. اللہ نے آیتیں اتار دی کہ نہیں, باپ ہونے کے ناطے ٹھیک ہے لیکن مقام صدیقیت کا یہ معیار نہیں ہے. کہا کہ تم نہیں چاہتے کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت اتری قسم کا کفارہ دیا اور جو دیتے تھے وہ دوبارہ دینا شروع کر دیا. لکھیے اپنے لیے عمل کا نقطہ, رشتے جوڑیے اس قیمت پہ. اگر آپ کے کسی رشتے دار نے آپ پر یا آپ کی بیٹی پر زنا کی بھی تہمت لگا دی ہے نا, تو اس کو معاف کر دے. فارگیو فارگیٹ, بس اللہ تعالیٰ دلوں کو بڑا کر دے. جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا آخرت میں اللہ کی رحمت سے دور ہیں, ان کے لیے بہت بھاری عذاب ہے, جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. اس پہ تھوڑا سا خود ہی غور کر لیں, جن زبانوں سے دوسروں کے بارے میں غلط بولتے ہیں نا, اور جن ہاتھوں پاؤں سے ایکشنز کر کر کے دکھاتے ہیں نا, تمہیں بتاؤں کیا بتاؤں, اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف بولیں گے. اس دن اللہ انہیں پورا پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیث یعنی ناپاک، گندی سوچوں والی عورتیں۔ گندی سوچوں والی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں۔ چوائس تو ملنی چاہیے نا، ہسبینڈ وائف ایک جیسے ہونے چاہیے۔ گندے مرد ہیں تو گندی عورتیں کافی ہیں، زانی ہیں تو زانیاں ہی چاہیے، بے نمازی ہے تو بے نمازن ڈھونڈ لیجئے۔ لیکن یہ ظلم کبھی نہ کریں کہ اپنی پیاری پاک صاف بچی جس کو آپ نے سات پردوں میں پالا، حفظ بھی کروایا اور قرآن بھی پڑھایا، صرف اس ٹائٹل پہ کہ باہر کا رشتہ آ گیا اور اس کو بھیج دیا، اور یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کی کہ لڑکا کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی ہے باہر کی دنیا میں۔ صرف ایک کوالیفیکیشن بہت ہے آج ہمارے ملکوں میں بھی، اب کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بیٹیوں کے بیاہنے میں سب سے بڑی کوالیفیکیشن لڑکا باہر ہے۔ اچھی بات ہے، باہر کے اچھے بہت اچھے ہیں اور باہر کے برے بہت برے ہیں۔ باہر کے ملک میں اگر کوئی کہہ دینا کہ فلاں بچہ بڑا نیک ہے تو لے لیجئے، وہ آپ کے اس ملک کے نیک سے زیادہ اچھا ہوگا انشاءاللہ، الا ماشاءاللہ ایکسیپشن ہر جگہ ہے۔ اور اگر ذرا سا کوئی کہہ دے ایسے ہی ہے جیسے لڑکے ہوتے ہیں تو روک لی، بیٹی گھر بٹھا لیں، باہر نہ بھیجیں، وہ روئے گی وہاں جا کے، آپ کو یاد کرے گی کہ اماں ابا آپ نے میرے اوپر کیا ظلم کیا، وہاں کوئی نہیں ہوگا اس کا، آپ جا ہی نہیں سکتے، ویزا ہی نہیں ہے۔ پھر اخیر دو چار سال کے دکھ سکھ سہ کر پھر وہ جائے گی کرائسس سینٹر پہ، پھر وہ جائے گی سوشل والوں کا دروازہ کٹکھٹانے کہ آپ میرے سے اور برداشت نہیں ہوتا، یا پھر ویسی ہی گندی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے نسلوں کو۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ رشتے کرتے وقت اپنا معیار سیدھا کر لیں، یہ سد ذرائع ہے۔ بے جوڑ شادیاں نہ کریں، یہ باہر کا تو میں نے نام لے لیا نا، اپنے ملکوں میں بھی شادی کرتے وقت سب سے پہلے لڑکے کو دیکھیے۔ ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ لڑکے کے باپ کو، لڑکے کی ماں کو، لڑکے کے ابا جی حاجی نمازی۔ لڑکا نماز بھی پڑھتا کہ نہیں؟ ابا جی نے مسجدیں بنائی، بیٹے کا کوئی رخ ہے مسجدوں میں کہ نہیں؟ یاد رکھیں کردار دیکھ کر بات کریں، صرف نسبتوں پہ جا کر رشتے نہ کریں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بہتان بازی یہ کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ صحیح بخاری کی روایت 2766، اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا سبع الموبقات، سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ یہ ترتیب بھی نوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ، اسلام کی شریعت میں سب سے اوپر سے نیچے کیسے گناہ آتے ہیں۔ سب سے اوپر گناہ ہے شرک، پھر جادو، مت کیجئے جادو، نہ کرائیے جادو، توڑ بھی نہ کیجئے، اللہ پہ ڈال دیں۔ تیسری چیز قتل، کسی کو مار دینا بلا وجہ۔ چوتھا درجہ کیا آپ سب پڑھیں گے؟ کیا لکھا ہوا ہے بلا اسکرین پہ؟ سب اونچی پڑھیں، سود کھانا۔ پانچواں یتیم کا مال کھانا، اور چھٹا جہاد سے بھاگنا، اور ساتواں پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگانا۔ چند سیکنڈ اس پہ نظریں گاڑیں، اگر کہیں کمی ہے تو اللہ سے ابھی معافی مانگ لیں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیا سیکھا؟ خود کو اللہ کے کاموں کے لیے صرف کرنا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، دل کی کدورتوں کو دور کرنا ہے، دوستوں پر جھوٹے الزام نہیں لگانے، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی پاک نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کی رحمت کو مانگنا ہے۔ آگے ہے 27 سے 34، زنا کے خاتمے کے اقدامات۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے زنا؟ گھروں میں بے جا مداخلت اور بلا تکلف گھروں میں غیر محرموں کا آنا، وہ چاہے بیٹوں کے دوست ہوں، وہ شوہر کے دوست ہوں، یا کوئی بھی ہو۔ یاد رکھیے کہ گھر بڑی پیاری جگہ ہے، اللہ چاہتے گھر میں سکون ہو۔ پڑھ کے اس پہ پھر اکٹھی تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں مت جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جیسے ہوٹل ہیں، موٹلز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، کون سے، جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، وہاں جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو بھی چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو پہلی وجہ سمجھ آ گئی، بلا تکلف گھروں میں مت جائیے۔ دیکھیے اس پارے کا ہم نے تھیم کیا رکھا، قریبی رشتے دار، خالہ، ماموں، چچا، پھپھو، واٹ ایور، یہ سب تو محرم ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے۔ ان سے تو پیار کیجیے، ان کے تو حق دیجیے۔ آگے آپ کو ایک آیت میں پتہ چلے گا، ان کے گھر سے جو مرضی کھائیں پوچھیں، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ خالہ میں فریج میں سے ایک سیب لے کے کھا لوں، آپ کو اللہ نے اجازت دے دی، آپ دو بھی کھا لیجیے، لیکن وہ کام کیجئے جو سامنے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، آج ہمارے کلچر میں بلا تکلف رشتے داروں کا گھروں میں آنا جانا، اور یہ عموماً کہاں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایک گھر ہے تو اس میں تین بہوئیں، دو بیٹیاں بھی ہیں، ساس سسر بھی ہیں۔ اب تین بہوؤں میں سے کسی کے دو بچے ہیں، کسی کا ہے، کبھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب سے پہلا پرابلم جو ہمارے کلچر میں آتا ہے وہ دیور کا آتا ہے، یا جیٹھ کا، اور نندوئی، اور اگر نندے بڑی ہیں تو ان کے جوان بچے۔ دیکھیے، آپ کو اچھا لگے تو اچھا لگے، برا لگے تو لگے، آئی ڈونٹ مائنڈ، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی بہوؤں کو ان رشتوں کے آگے آنے پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیور تو موت ہے، مرد کی طرف سے جو بھی ہے، یعنی اس میں دیور بھی ہے، جیٹھ بھی ہے، اور نندوئی بھی آتا ہے، یعنی ایسے مرد جو غیر ہیں، جن سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ آپ اکیلے میں نہیں آ سکتے۔ کہاں بے تکلفی، اور کہاں اس دیور کو گھٹنے پہ بٹھانا، نعوذ باللہ، اور کہاں سالی اٹکیلیاں کرتی پھرے بہنوئی سے، اور دودھ پلاتی اور دودھ پلا ہی لیتی ہے، شرم سے سر جھک جاتا ہے بندے کا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا کیا تو اس پہ توبہ کیجیے۔ قریبی رشتہ داروں کا بلا تکلف گھروں میں آنا، اور ایک گھر میں رہتے ہیں نا تو جو بہو کا کمرہ ہوتا ہے نا وہ پورا گھر ہوتا ہے، اب وہ کھلا رہتا ہے، لاک نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے اس کمرے میں۔ آپ کے بیٹے کا حق تو یہ تھا کہ اس کو الگ گھر دے دیتا، نہیں دیا، یہ کمرہ اب اس کا گھر ہے، اس میں کوئی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی اپنی پرائیویسی ہے، آپ سارا دن، سارا وقت، ہر وقت اسی کمرے میں گھستے رہے، یہ درست نہیں، یہ بے تکلفیاں نہیں کرنی۔ ہم کہتے ہیں لو یہ کیسی بہو آ گئی، گھر میں پٹوارے ڈال دیے، میرے بیٹے کوئی ایسے ہیں؟ میرے بیٹے تو اتنے اچھے ہیں، وہ تو اس کو بھابھی نہیں ماں سمجھتے ہیں۔ تو بتائیے، یوسف نیک تھے زیادہ یا یہ نیک ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان نیک تھے کہ یہ نیک تھے؟ نیک لوگوں کو تو یہ حکم دیا جا رہا ہے، باقی کے تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا پھر اس کے بعد آگے گھروں میں کزنس کا آنا، آپ خالہ میں کے گھر جاتے ہیں، جائیے، آپ کی خالہ، پیار کیجیے ان کو۔ ہے کسی کی خالہ شہر میں آج؟ آپ کی تو ہے، آج خالہ کو جا کر ایک حق دیں۔ آپ سب کو بھی یہی کام ہے، میری خالہ ادھر ہوتی میں نے بھی اس کو حق دے دینا تھا، کیا بڑی بات ہے۔ پیار کیجیے ان رشتوں سے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ خالہ سے متعلق ہے، کہ کس طریقے سے خالہ انسان کی زندگی میں اہم ہوتی ہے، اور اگر خالہ ہوتی ہے تو چچا بھی ہوتا ہے، یہ دونوں برابر کے رشتے ہیں، ماں کی طرف سے خالہ ہے تو باپ کی طرف سے چچا ہے۔ حدیث سن لیجئے، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، 1904، عبداللہ بن عمر سے، ایک شخص نے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ اب اس کو بھی اس بارے کے ساتھ لیجئے، آپ کو ایک ریسکیو مل رہی ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ نے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا، تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا پتہ چلا؟ کہ گناہوں کی معافی کے لیے خالاؤں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ ہیں میرے آپ کے گناہ؟ اللہ کی بنا کتنے گناہ ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث آتی ہے چچا کے بارے میں، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ چچا کون ہے؟ سنوا، جڑواں ہوتے ہیں نا، جیسے نیچے سے ایک تنا ہے تو اوپر سے دو ہے، سنوان ان غیرہ سنوان، سورت رعد میں ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، کہ چچا تو باپ کا سنوا ہے، یعنی اگر باپ نہ ہو تو باپ کے بعد دوسرا حق چچا کا ہے۔ تو ان رشتوں سے پیار کیجئے، لیکن ان رشتوں کی آڑ میں ان کے بچوں کو بھائی بہن سمجھنا، جس کو آپ اور میں بڑے پیار سے کزنز کہتے ہیں. شادیوں میں خوشگپیاں ہیں, مہندیوں میں لڈیاں ڈالی جا رہی, یہ کچھ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا, یہ صلہ رحمی نہیں. لباس اور حجاب کے تقاضوں کے ساتھ آپ جائیے, آپ ان کے گھروں میں رہیے یا آپ کے گھروں میں رہیں, آپ ان کی دعوتیں کیجیے یا آپ کی دعوتیں کریں, نو پرابلم ایٹ آل. لیکن اگر اسلام کا مزاج آپ سمجھ جائیں نا, سیگریگیٹڈ, یہ زنان خانہ یہ مردان خانہ. ہماری تو روایتیں ہی یہی تھیں, گھر کے باہر اتنے موٹے موٹے پردے ہوتے تھے, کسی مرد کے مرد کے بچے کو ضرورت نہیں ہوتی تھی اندر جھانکنے کی, کوئی ایشو ہی نہیں تھا, مل کے رہیے. عورتیں الگ کھا رہی ہیں, مرد الگ کھا رہے ہیں, نو پرابلم. مسئلہ آج بگڑ گیا جہاں ہم نے کو کے لفظ کو کو ایجوکیشن سے لے کے کو میرجز اور کیا کچھ میں ڈال دیا. تو کزنس کے ساتھ بہت ڈسٹینس کے ساتھ رہنا ہے. 80% افیئرز آج بھی میرا لے ہمارے ملک میں کزنس کے بیچ میں ہی ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے. بہرحال آگے چلیے. اگلا سد ذرائع, پہلا کیا تھا؟ بلا تکلف گھروں میں مت جاؤ. دوسرا کیا ہے؟ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں, یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے. مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے, اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں. صرف گردن اور سر کو نہ چھپائیں اسکارف میں, جو جسم میں خوبصورتی ہے اس کو بھی چھپائیں, اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامندوں کے, یا اپنے والد اور اپنے خسر کے, یا اپنے بیٹوں سے, یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹوں سے, یا اپنے بھائیوں کے, یا اپنے بھتیجوں کے, یا اپنے بھانجوں کے. کیا نام لے کر اللہ نے یہ سب کچھ رکھا ہے. یا اپنے میل جول کی عورتوں کے, یا غلاموں کے, یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں, یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں ہوئے. اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر مت چلیں. اونچی ہیل والا جوتا, ٹیپ ڈانسنگ اور پازیبیں سب اس میں آ جاتا ہے. کیوں نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. اے مسلمانوں, تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ نجات پاؤ. ہے نا اجتماعی توبہ کی ضرورت. ایک شادی کا سین ذہن میں لے آئیے, آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئیں گی. مردوں کو صرف نظریں جھکانے کا حکم ہے, کیونکہ مرد کا ایک ہی پرابلم ہے صرف, عورت کے 70 پرابلم ہیں. ویکس بھی ہے, بلیچ بھی ہے, فیشیل بھی ہے, جیولری بھی ہے, کپڑے بھی ہیں, دس اینڈ دیٹ. تو کریے, جائز چیزیں کیجیے, لیکن ظاہر نہ کیجیے. اپنے آپ کو شو پیس نہ بنائیں. ان لوگوں کو مت دکھائیے اپنا حسن جہاں سے آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے, اور ان لوگوں کو دکھا کر اگر کچھ مل گیا تو وہ جائز نہیں ہوگا. ہم ان کو نہیں دکھاتے جن سے کچھ مل سکتا. ادھر تو لہسن پیاز سے بدبو والے کپڑے ہیں ہمارے, سچی بتا رہی ہوں. نصیب ہے مردوں کا, شوہروں کا. اور باہر سیکٹری کے پاس دور سے خوشبو آتی دکھے گی, فتنے تو ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ مردوں کی نگاہیں جھکی رہیں, تو آپ بھی ذرا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. تو بہرحال اس پہ بہت ڈیٹیلز ہیں, میں اس پہ یہی کہہ سکتی ہوں کہ پھر سورت نور کی تفسیر سن لیجئے. اس کے اوپر کم از کم عنایتوں کی تفسیر آپ اس کو ڈیٹیل سے سنیے, یہ سننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے وقت میں برکت دے دیں. اب یہ تیسری چیز, پہلی کیا تھی؟ گھروں میں بے تکلف آنا جانا چھوڑ دو کزنس کے اور دیور جیٹھوں کے نام پہ. دوسرا کیا تھا؟ عورت اور مرد اپنی نگاہیں بھی جھکائیں اور عورتیں نمائش نہ کریں. اب تیسری چیز, تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو, یعنی کسی کو رنڈوا اور کنوارا نہ رہنے دو. اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی, اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا, اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے. یہ آیت نوٹ کر لے, اس بات کا جواب ہے کہ اگر ابھی تمہارا بیٹا نہیں بھی کماتا پھر بھی اس کی شادی کر دو. آپ جہاں اتنوں کو کھلا رہے تھے, ایک بہو کو کھلا لیجئے کچھ اور عرصہ جب تک آپ کے بیٹے کی جاب نہیں آتی, لیکن پھر آنے والی بھی صبر شکر والی ہو. ہم چاہتے ہیں لڑکا ملے 25 سال کا, لیکن دولت اس کے پاس ہو 60 سال والے باپ کی, یہ نہیں ہوگا. ایون ڈاکٹرز, آپ میں سے بھی جو اپنے شوہروں کا کوئی تجربہ یاد کر لیجئے, ڈاکٹرز کی زندگی کے شروع کے کم از کم 5 سال ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں. میں آپ کو 5-6 گواہیاں دلوا سکتی ہوں. صبر سے گزار جائیے, ساری زندگی آپ اس کی دولت کھائیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں آپ یہ کما کے ذرا ملین اور جائے اور گاڑی بھی مل جائے, تو وہ بوڑھا ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے معیار بدل دیں. چلیے اب کچھ لوگوں کی شادی نہیں ہوتی تو کیا کریں اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار بنا دے تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر ان کو کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو اور اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ان کو بھی دو اور اب اگلی چیز پروسٹیٹیوشن جسم فروشی کا انکار آپ گنتے جائیں گے تو یہ ہم پانچویں چیز پہ آ چکے ہیں تمہاری لونڈیاں جو پاک دامن رہنا چاہتی ہوں ان کو دنیا کی زندگی کے فائدے کے غرض بدکاری پر مجبور نہ کرو اور جو ان کو مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد ان کو بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں ان لوگوں کی کہانیاں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اجازت لے کے جانا اس کے اوپر ایک حدیث ہے ابو داؤد کی روایت 5186 28 آیت کے ساتھ ہے یہ حدیث اللہ کے نبی جب کسی کے ہاں جاتے تو اس کے دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ ادھر یا ادھر قدرے دور ہو کر زور سے سلام کہتے اس وقت تک دروازوں پر پردے بھی نہیں ہوتے تھے تو بلا روک ٹوک بغیر اجازت کے کسی کے پاس مت جائیے پھر دوسری بات اس میں بچوں کے نکاحوں کا کرنے کی بات تھی تو اس پہ حدیث سن لیجئے 32 آیت کے ساتھ ہے 1905 صحیح بخاری آپ نے فرمایا نوجوانوں تم میں سے کوئی جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے نکاح نظر کو نیچی رکھنے والا شرمگاہ کو بچانے والا ہے اور جسے طاقت نہ ہو وہ لازمی طور پر روزے رکھے اور میں اپنے طور پر یہ بات کہتی ہوں کہ ماؤں کو چاہیے اپنے کنوارے بیٹوں کو کم از کم مہینے کے 3, 13, 14, 15 یا میں 20 یا پھر ہفتے کے 2 روزے رکھنے کی عادت ڈال لیں یقین کریں کہ نفسیاتی اور نفسانی خرابیاں آدھی سے کم ہو جائیں گی روزہ اشتہا کو بھی کم کرتا ہے اور ضبط نفس بھی ہے کیا سیکھا گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا ہے کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں نہیں جانا دکھاوے کے لیے بناؤ سنگھار نہیں کرنا نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اپنے جسم کو چھپانا ہے زمین پر ناز و انداز کر کے نہیں چلنا کہ زینت ظاہر ہو جائے آگے ہے اللہ نور السماوات والارض 35 سے 40 ٹاپک ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس کے نور کی مثل ایک تاک کے ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی طرح قندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ تو مشرقی ہے نہ مغربی خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگر اس سے آگ نہ بھی چھوئے نور نلا نور نور پر نور ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے یہ کیا ہے نور روشنی ایمان کی اللہ تعالیٰ کائنات کا نور ہے ہر طرح کی روشنی کا سرا اس کے ہاتھ میں جیسے اس وقت ہم اس قرآن کی نورانی آیتیں پڑھ رہے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے سینوں کو ایمان سے منور کر دے اب یہ اللہ کی یہ پیاری روشنی کہاں ملتی ہے ایمان والوں کے سینے میں اور ایمان والے کہاں ملتے ہیں اللہ کے گھروں میں کیسے ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی اس ارادے سے کہ اللہ انہیں اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے کچھ اور زیادتی بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی عطا فرماتا ہے کیا پتہ چلا کہ نیک مرد مسجد سے دل لگاتے ہیں اور نمازوں کے وقت پہ ان کی گاڑیوں کے رخ مسجدوں کی طرف ہوتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے اگر آپ کے بیٹے بن جائیں اس امت کی اصلاح ہو جائے میں آپ سب کو ایک بڑی اچھی سی سجیشن دینا چاہتی ہوں یہ ساری برائیاں اور جس میں ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے نا ابھی جا رہا ہے اس کا علاج ہے کہ آپ اپنے جوان ہوتے ہوئے اور جوان بچوں کے دل مسجدوں سے لگا دیں برائی کے اندر سے بھی یہ صاف ستھرے نتھر کے نکلیں گے آپ اس تو پاکستان کی کیا بات کرتے ہیں، ویسٹ کے اندھیروں اور گندگی میں جہاں خود دل پھینکنے والی عورتیں موجود ہوں، وہاں سے بھی انشاءاللہ آپ کے بیٹے اور بھائی انشاءاللہ خیر سے بچ کے آ جائیں گے۔ ماؤں کا کام ہے، آپ کے شوہر نہیں جاتے نا مسجد، کہتی ہیں تو لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، چھوڑ دیجیے ان کے حال پہ، وہ گھر میں بھی پڑھ لیں تو اللہ ان کی قبول کر لے، بیٹوں پہ کام کریں۔ آج اس جگہ بیٹھ کے نیت کریں، آپ کہتے ہیں بیٹے بھی نہیں مانتے، تو پھر وہ بیٹا ہی کیا آپ کا؟ ماں بیٹے میں جو لاڈ کا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ پیار کوئی نہیں کروا سکتا، اور اگر بھائی ہیں آپ کے تو بھائی سے بھیجیے۔ ماں کے اندر بڑی کشش، عورت میں بڑی کشش ہے، ہر رشتے کو مسجد سے جوڑ دیجئے، انشاءاللہ بہت ساری خرابیاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ اب پہلے نور کی باتیں تھیں، اب اندھیرے کی بات ہے، کیا؟ اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں جسے پیاسا دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ یا مثل ان اندھیروں کے ہے، اب اس کو ذرا امیجینیشن میں لائیے، سمندر کی گہرائیوں کو ذہن میں لاتے ہوئے، یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو یہ اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے، اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ مانگی اللہ سے نور، اللہ میں نور دے دے، ایمان کا نور دے دے، قرآن کا نور دے دے، ہدایت کا نور دے دے، سنت کا نور دے دے۔ کیا سیکھا؟ قرآن کا نور گھر گھر پہنچانا ہے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ الحمدللہ، اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ نور صرف اللہ کی ذات سے ملے گا۔ مساجد کو آباد کرنا ہے، سچے دین کو عام کرنا ہے، قرآن کی تعلیمات جو نورانی ہیں ان کو، ان پر عمل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے کی خواہش رکھنی ہے۔ اب کائنات میں اللہ کا جو نور پھیلا ہوا ہے اس کی مثالیں آیت 41 سے 50، کائنات میں ٹیم ورک ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں لوگ کام کر رہے ہیں اس کو دیکھیے گا۔ علم ترن اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، لوگ جو کچھ کریں اسے اللہ بخوبی واقف ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، مراد یہ کہ دیکھو کیا، کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، اب باہر اگر بادل اڑیں گے تو دیکھیے گا، پھر ان کو ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے میہ برستا ہے، وہی آسمانوں کی جانب بولوں کے پہاڑوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے ہٹا لے، بادلوں ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا وہ اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اس دنیا میں کہیں خوشی ہے کہیں غم ہے، کبھی اندھیرے ہیں کبھی کچھ، اور یہ ہے کہ ٹیم ورک ہے۔ بادل نہ بنے اگر سارے بادل جڑ نہ جائیں تو کیا بنا، کہ اکیلے اکیلے تو ہم چھوٹی چھوٹی بدلیاں ہیں، لیکن مل کے کام کریں گے تو بارش ہے۔ اس پہ میں چاہوں گی آپ کے لیے، اگر آپ کے لیے آسان ہوا، اس سال ہم نے ایک کورس کیا ہے داعی دین اور اس کے اوصاف، اس کا پہلا لیکچر ان آیتوں پہ تھا، اس کو سن لیجیے، آپ کو بھیجیں گے، اپنی لسٹ میں ڈال دیجیے، عید کے دنوں میں آپ نے کافی زیادہ بور ہونا ہے، تو وہ جب صاحب بچے بھی ادھر ادھر ہو جائیں گے تو پھر یہ آپ پینڈنگ لیکچر سن لیجیے گا۔ ان آیتوں پہ بہت خوبصورت طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور مجھے کیسے ٹیم ورک کا حصہ بننا ہے۔ چلیے، تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا اور ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کیا؟ سانپ، ریپٹائلز، بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، کون؟ مرغی، کبوتر، بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں، کون؟ کیٹلز، انعام، مویشی۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان میں کیا خوبیاں بھائی؟ یہ ساری صفات انسان میں ہیں، بچہ پیٹے پہلے پیٹ پہ کرال کرتا ہے, پھر چاروں دو ہاتھ پاؤں رکھ کے کیا کہتے ہیں رڑتا, اور پھر اس کے بعد دو پاؤں پہ چلتا ہے, پھر بھاگتا ہے تو پھر گھر سے ہی بھاگ جاتا ہے. اس دن میرے لیے لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں جس دن بیٹا چلتا ہے, اور اس دن ماں روتی ہے جس دن کہتی ہے آپ ہن گھر بھی چھڑ کے چلا گیا. تو بہرحال اللہ جہاں بھی ان کو رکھے ان کی حفاظت کرے. بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں, اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے. اب دیکھیے پوری صورت میں احکامات سے بھری بھی صورت ہے, اب یہاں اطاعت اللہ کے اور رسول کی, اور آخر میں اجتماعی زندگی کیا تھا, بڑا اہم حصہ ہے, جلدی میں اس کو انجوائے کرنا نہ بھول جائیے گا. کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے, پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے, یہ ایمان والے ہے ہی نہیں, منافقوں کی باتیں ہیں. جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے جھگڑے کو چکا دے, کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے, تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے. ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو متی و فرما بردار بن کر اس کی طرف چلے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے, یا یہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں, یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں. کیا سیکھا؟ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے, اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے, لوگوں کو ہر خیر کے کام سے باخبر کرنا ہے, رات اور دن کے آنے جانے سے سبق سیکھنا ہے, اللہ سے ہدایت کی طلب رکھنی ہے, دل کی بیماریوں کو ختم کرنا ہے. آگے ہے 51 سے 57, سمینا و اطوانا, سچے مومنوں کا قول. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ و رسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک ہم المفلحون. ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب ان کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں, خوف الہی رکھیں, لسٹ بنا لیجئے, اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں, وہی نجات پانے والے ہیں. بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کیا آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے, کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ, تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے, کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو, رسول کی اطاعت کرو, پھر بھی اگر تم نے روح گردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا, اور وہ کیا ہے؟ پہنچا دینا, اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے. ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو. لینی ہے ہدایت تو پھر رسول کے ماتحت رہنا ہے. سنو, رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے. تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے, اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا, جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے, اور یقیناً ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا, جسے ان کو وہ امن و امان سے بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے, اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری کریں اور کفر کریں تو وہ یقیناً فاسق ہیں. اے اللہ ہمارے ملک کے بارے میں یہ سارے وعدے پورے کر دے, ہمیں فرما بردار بنا لے, اور اس ملک کو دنیا کا بہترین ملک بنا دے. کرنا کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ خیال آپ کبھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں. ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے, جو یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے. تو کیا سیکھا؟ زمین میں کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا, قسمیں نہیں کھانی, اللہ رسول کی اطاعت میں ہی ہدایت ہے. ہر موقع پہ کہنا ہے سمعنا و اطعنا, دین کو مضبوط بنیادوں پہ قائم رکھنا ہے, اور اہل ایمان ہی غالب ہوں گے اس کا یقین رکھنا ہے. اب آگے 58 سے 61 میں کچھ مزید آداب ہیں گھر کے اندر. پہلے کیا تھا؟ گھر کے اندر باہر والوں کا انٹریکشن, رشتہ دار بے تکلفی میں کزن کے نام پہ، سسرالی رشتوں کے نام پہ مت آئیں۔ اب کیا ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے کمرے میں آنے جانے کے ادب آداب، ٹاپک لکھ لیجئے، گھر کے اندر رہنے سہنے کے ادب آداب۔ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے کے تین وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت، جب کہ تم اپنے کپڑے ہلکے کر لیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تینوں وقت تمہارے پردے اور خلوت کے ہیں۔ ان وقتوں کے سوا تم پر کوئی گناہ نہیں نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو ہی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے بھی، یہ نوٹ کیجئے، بچوں والی مائیں اور چھوٹے بچے، 4-5 سال سے قریب بچہ جس کو سمجھ آنی شروع ہوگی، اس پہ یہ حکم لاگو ہوگا۔ کیسے؟ تمہارے وہ بچے جو بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں، تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں، ان کو بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش نہیں رہی، یہ اگلا سد ذرائع، میرے خیال یہ 7 نمبر بنتا ہے اگر آپ ترتیب سے لکھ رہے ہیں تو، یعنی وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، اور کیسی ہیں کہ جن کو اب کوئی خواہش نہیں رہی آگے سے دوبارہ شادی کی، وہ اگر اپنے کپڑے ہلکے کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ ہے جی وہ آیت، بڑے غور سے سنیے گا، جس پہ عمل کرنے کے لیے بہت ساری عورتیں بوڑھی ہونے کو تیار ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ میرے اوپر تو پردہ ہے ہی نہیں، میں تو بوڑھی ہوں۔ کیوں بھائی، آپ باہر جاتی ہیں تو پلس کے جیولری کیوں پہنتی ہیں، اور آپ آف وائٹ رنگ کے آرگینزا اور بوننزا کے کپڑے کیوں پہنتی ہیں؟ کہتی ہیں ہمیں کون دیکھتا ہے، تو بتا دیجئے کہ اس محفل میں کوئی 60-70 والے بابا جی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو 15-16 سال کے لڑکے تھوڑی دیکھیں گے۔ چلیے اب آپ کو بات سمجھ آ گئی، الحمد للہ۔ آگے ایک اور ہے، اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر بالکل کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو یا اپنے باپوں کے گھروں سے۔ اس آیت پہ غور کیجئے، اور آج ضرور ہی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر سے جا کر کچھ کھائیے گا۔ اللہ نے کہا ہے تو ہم عمل نہ کریں، اور ہم تو ویسے بھی کھانے پینے والی آیتوں پہ زیادہ عمل کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ چلیے، کس کس کے گھر سے آپ کھا سکتے ہیں؟ اپنا گھر، باپ کا گھر، ماؤں کے گھر، بھائیوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے گھروں سے یا چچاؤں کے گھروں سے، پھوپھیوں کے گھروں سے، ماموؤں کے گھروں سے اور خالاؤں کے گھروں سے، یا جن کے گھر کی چابیوں کے تم مالک ہو، سبحان اللہ، یا پھر اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب بیٹھ کر کھاؤ، یعنی سب عورتیں بیٹھ کر مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھا لو۔ بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3764، ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی ہم کھانا تو کھاتے ہیں پر پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے کہا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، مطلب ایک بچہ آیا تو آپ اس کو روٹی دے رہی ہیں، پھر دوسری آ گئی بیٹی، پھر بیٹا آ گیا، یہ مراد ہے۔ جمع ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو تمہیں برکت دی جائے گی۔ تو گھروں میں اس کا اہتمام کیجئے، یہی تو وقت ہوتا ہے جس میں پوری فیملی ساتھ بیٹھتی ہے۔ کیا سیکھا؟ گھریلو معاملات کو منظم کرنا ہے، بلا اجازت کسی کے کمرے یا گھر میں داخل نہیں ہونا، مل جل کر کھانا ہے، اس میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ سے بہترین زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے ہیں، گھر والوں کو بھی یہ احکامات جا کر سنانے ہیں، اور سلام کرنا ہے کیونکہ اس میں دعائے خیر ہے۔ آخری آیتوں میں سے 62-64، اجتماعی کاموں کے آداب، یہ انصار اللہ کے لیے والنٹیئرس، کسی بھی جگہ دین کے نام پہ جب جمع کیے جائیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہے، یعنی اجتماعی کام، نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے. پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. کتنی بڑی بات ہے اپنی مرضی کے وقت پہ آنا اور اپنی سہولت کے وقت پہ نکل جانا. یہ دین کے کاموں کو نقصان دیتا ہے, اس سے اجتماعیت بکھرتی ہے, بہت سارے پھر غلط کام ہوتے ہیں. نیت کیجئے دوبارہ ایک بار, سب انصار اللہ ورلڈ وائڈ, لندن والے بھی کریں جو یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں, اور ناروے والے بھی کریں, اور یہاں والے تو کریں ہی کریں. جو ذمہ دار ہے اس کو پوچھے بغیر بتائے بغیر نہیں جانا. چلیے ایک اور خرابی تھی, کبھی کبھی اللہ کے نبی کسی کام کے لیے کال کر لیتے تھے, میٹنگ کال کرتے تھے, آ جاؤ سب, تو کچھ لوگ اس کو کیجول لیتے تھے. اٹس اوکے, آج میٹنگ ہی ہے نا, آج کون سی کلاس ہے, تو ایسے کے لیے کیا کہا؟ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلانا نہ کرو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ہوتا ہے. تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں. سنو جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے اور ان کو کوئی دردناک سزا نہ پہنچائے. بہت ڈرتے تھے صحابہ اس آیت سے. محدثین اور بعد کے مفسرین اس ایک آیت پہ اتنا رویا کرتے تھے, کہتے تھے ایسا لگتا ہے کہ آسمان ہم پہ گر جائے گا کہ اگر ہم نے رسول کی نافرمانی کی. آگاہ ہو جاؤ کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے, اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. کیا سیکھا؟ اجتماعی کاموں کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. محفل کو بغیر اجازت کے چھوڑ کر نہیں جانا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اس سے خوف محسوس کرنا ہے. دوسروں کو اچھے اخلاق سے مخاطب کرنا ہے. اگر کوئی ذمہ داری لیں تو اسے دل سے نبھانا ہے, اور اپنا اللہ سے تعلق نوٹ کرنا ہے. بہت ہی خوبصورت احکامات ہے, اس کو بھی ہم نے دعویٰ کورس میں ایک دن سیکھا تھا. اب آگے سورت فرقان کے دو رکوع ہیں صرف, سن لیجئے. انشاءاللہ کل کے ڈسکشن ٹائم میں اس پہ بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان نازل کیا. کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات, تاکہ وہ تمام لوگوں کو آگاہ کرنے والا بن جائے. اس اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی, اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا, نہ اس کی سلطنت میں کوئی ساتھی ہے, اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب انداز ٹھہرایا ہے. ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھا ہے وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یہ تو اپنی جان کے نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے, اور نہ موت اور حیات کے, اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں. اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اسی کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے. نعوذ باللہ. اس پوری سورت کا تھیم قرآن ہے, کیسے قرآن پہ حملے تھے اس دور میں اور آج بھی. کل اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے. دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور سرتا سر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں, اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو انہوں نے لکھوا رکھے ہیں, بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑے جاتے ہیں. کہہ دیجئے اسے تو اس اللہ نے اتارا جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے, بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے. شروع میں بھی یہ بات ہوئی تھی سورت مومنون میں, یہاں پھر آ رہی ہے اینڈ پہ. کیا ہے رسول؟ کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جائے؟ یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا کرتا, یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا. اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا. خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں. بس جس سے یہ خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی راہ پر نہیں آ سکتے. کیا سیکھا؟ تبارک الذی نزل الفرقان. فرقان لینی ہم نے انشاءاللہ. دعا کرے اللہ ہمارے دل میں فرقان ڈال دے. اور سیکھا کہ قرآن خالص اللہ کا کلام ہے, اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. تقدیر پر یقین رکھنا ہے، اس قرآن کو اپنے لیے نظیر بنانا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس احساس سے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آیت 10 سے 20، قیامت کے دن کی پیشی، تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا من ذلک۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے کہ جو ان کے کہے ہوئے باغات سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی۔ سوچیے، دور سے جہنم دیکھ رہی ہے تو وہ غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں رسیوں میں بندھے ہوئے پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا، آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا، جن کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے۔ اور جس دن اللہ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے رہے جمع کر کے پوچھے گا، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے، وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ساتھ ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبان نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو اسودگیاں تا فرمائیں، یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے، یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، تو انہوں نے تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا، اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے، ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، اور آپ کا رب تو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آخری آیت پہ چند سیکنڈ دیجئے مجھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں جتنی بھی خدمت کر لوں میری ساس مجھ سے خوش نہیں ہوتی، اور بعض ساسیں بھی یہی کہتی ہیں میری بہو بڑی ناشکری ہے، میں نے اس کو بہت دیا، لاڈ دیکھے، بیٹی بنایا، خوش نہیں ہوئی۔ تو یہ آیت ہے آپ کے لیے۔ بعض لوگوں کا صبر ہوتے ہیں، بس صبر کیجئے، اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے، اللہ سے اجر مانگیے، دوسروں سے بھلا کیجئے، وہ آپ کی قدر کریں یا نہ کریں۔ کیا سیکھا؟ فرقان۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا، توحید اور شرک میں فرق کرنے والا، عدل اور ظلم کے درمیان فرق کرنے والا۔ قرآن نے وہ ہر چیز کھول کے رکھ دی جس میں فرق کرنا تھا۔ آپ نے میں نے سیکھا لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ نہیں بنانا۔ جھٹلانے والے پر آگ پیش کی جائے گی، متقین کو جنت عطا کی جائے گی، اس لیے جھٹلانے سے بچ کے تقوی اختیار کرنا ہے، اور اللہ سے جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی عافیت بھی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اس ایکسٹرا ورک کو آپ کی طرف سے صدقہ لکھ لے، اور آپ سب کی طرف سے اتنا صدقہ دینے کا آپ کو اجر مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔